السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ہی رمضان نصیب کرے، آمین. آج انشاءاللہ ہم جز 8 پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے تاکہ قرآن کی آیتیں ہمارے سمجھ میں آنے لگیں اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں، آمین. جز 8، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ انعام ہی ہمارا کنٹینیو ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ کیا ہے اصل میں؟ کہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ اسی سے اخذ، مسائل کا حل قرآن ہی سے اخذ کرنا، احادیث کو سمجھنا، اور دینی جو بھی ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات ہیں ان سب کا حل قرآن اور روشنی سے نکالنا، یہی دین کی سمجھ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں. دیکھ رہے تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، فقہ کے بارے میں جانیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کام ہم کرنے والے بنیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے والے بنیں. آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. یہاں کفار مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ کر دو تو ہم مانیں گے، وہ کر دو تو ہم مانیں گے، یہاں سے نہریں جاری کر دو، پہاڑ سونے کا بنا دو، فرشتے کیوں نہیں اترے، فرشتے اگر آتے تو ہم قبول کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو ان کے صرف ڈیمانڈس ہیں، انہیں ماننا واننا کچھ نہیں ہے، یہ صرف شرائط پیش کر رہے ہیں تاکہ عذر پیش کر سکے کہ ہمیں نہیں ماننا. اگر ان سے مردے بھی بات کرنے لگیں یا فرشتے بھی اتار دیے جائیں یا جتنے بھی کچھ نشانیاں چاہتے ہیں سب کچھ لے کر آئیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہٹ دھرمی کی بات کی ہے کہ اگر مردے بھی ان سے بات کرنے لگیں تب بھی نہیں مانیں گے، اور یہاں پر قبولن کا لفظ آیا ہے. یہ لفظ استعمال ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ویسے اس کے معنی جو ہوتے ہیں اصل معنی اگر واحد میں استعمال کرے، قبول واحد ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی شے کے سامنے سے آتے دیکھنا، نظروں کے سامنے دیکھ لینا. اور کچھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے قبیل سے، کہ ایک گروہ یا جماعت، یعنی کسی قبیلے سے تعلق رکھنا. مطلب یہ ہے کہ اگر غیب کی خبریں ان کفار کو سنانے کے بجائے دکھا بھی دی جائیں، اللہ اپنا غیب کا پردہ اٹھا بھی دے، یہ سر کی آنکھوں سے اگر ان باتوں کو دیکھ لیں جو آج خبر کے طور پر ان کو دی جا رہی ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے سے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے ایمان سے دور نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسلام سے دور ہیں. ان کو اسلام کی تعلیمات اچھی ہی نہیں لگتی، بلکہ ان کو اپنی رنگین زندگی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، جو پیگن لائف ہے ان کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکانہ رسم و رواج کتنے ظاہری رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں دکھاوا بہت ہوتا ہے، رنگینیاں بہت ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو ان کو اپنی وہ پیگن لائف بہت زیادہ پسند ہے، وہ رنگین زندگی بہت پسند ہے، مشرکان اور رسم و رواج کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. توحید انہیں بور لگتی ہے، دنیا کی محبت ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے. فن اور فن اینڈ فیئر والا جو معاملہ ہے، کہ نہیں بس انجوائے کرنا، میلے ٹھیلے، اس میں یہ ان کے دل اٹکے ہوئے ہیں، ان کے نفس اسی کی لذتوں کی طرف مائل ہیں، ان کا جھکاؤ اسی طرف ہے، اور ان کو اس زندگی کا چسکا لگ گیا ہے، یعنی بس صرف فن کے طور پر زندگی گزارنا یا خوبصورت زندگی جس میں بہت زیادہ رسم و رواج ہو، جس میں بہت زیادہ خوبصورتی ہو، وہ زندگی ان کو اچھی لگتی ہے. حق سے ان کو خوف آنے لگتا ہے، ان کو حق والی زندگی اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات بورنگ، اسی طرح سے کہا جاتا ہے نا. اور ہم نے خود نے بھی اصل میں بہت ساری ایسی چیزیں خود ایجاد کر لی ہیں اپنے خود ساختہ سوچ سے، کہتے ہیں عید اتنا بور گزری ہماری بہت ہی زیادہ، اور ہم کو کرسمس اور دوسرے کرسمس دیوالی اور پتہ نہیں کیا کہ دوسرے جتنے تہوار ہیں لوگوں کے وہ بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے بچوں کو. تو چونکہ ہم نے عید پر ان کو اس طرح سے بچوں کو انجوائے نہیں کرنے دیا، یا ہم نے عید پر ان کو اس طرح سے جیسے اس کی خوشی منانا چاہیے خوشی نہیں منائی. ہم سمجھتے ہیں دینداری کا مطلب ہے کہ نو انجوائمنٹ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسے کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا. تو بہرحال عید پر بچوں کو انجوائے کرنے دیں، جائز حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے جو چاہے کرے، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرے تاکہ بچوں کو پھر یہ نہ لگے کہ اچھا اسلام کا مطلب ہے بورنگ اور دوسرے جو مشرکانہ مذہب کے تہوار ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اور اب دیکھیں ان تہواروں میں رکھا کیا ہے دیکھا جائے تو، جذبات یا پھر صرف یعنی کھوکھلا پن ان کا، جس میں کوئی عبادت نہیں، جس میں اپنے رب کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، صرف اور صرف انجوائمنٹ ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں صرف انجوائمنٹ نہیں سکھاتا بلکہ وہ خوشی اور سرور کے ساتھ انجوائمنٹ سکھاتا ہے، کہ جس میں دوسروں کو بھی آسانیاں فراہم کی جائیں. تو بہرحال اب اگر یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں ان کی ڈیمانڈ تھی، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن تم ان میں سے اکثر کو جاہل دیکھو گے، لا علم. اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ صرف جاہل لوگ ہی اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو جہالت کے اندھیروں میں جہالت کی گمراہیوں میں بھٹکے ہوتے ہیں وہی لوگ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، ادروائز جن کے دل میں حق کی تڑپ اور تلاش ہوتی ہے وہ ضرور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں. اچھا جہالت کا علاج کیا ہو سکتا ہے، یعنی جہالت کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، کیا یہ جہالت لا علاج مرض ہے یا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا. اور جہالت کا علاج کس میں ہوگا، جہل کس چیز سے دور ہو سکتا ہے، علم سے دور ہو سکتا ہے. تو اگر یہ جاہل ہیں، اگر یہ ناواقف ہیں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کر لیں. تو جہالت کا علاج علم میں ہے، تو مرض ہے یہ جہالت کا لیکن یہ جان لیوا نہیں ہے. یہ اگر ان کو اپنی جہالت کا احساس ہو جاتا ہے تو یہ ضرور پھر علم کی تلاش میں نکلیں گے، کیونکہ علم کھینچتا ہے اپنی طرف انسان کو، کفر کی حالت سے اسلام اپنی طرف لے آتا ہے بندوں کو. اگر جب کفر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اسلام کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جیسے کہ آپ جتنے بھی صحابہ کرام کو دیکھیں گے، ان لوگوں کو کیا چیز لائی تھی، جیسے ہی وہ قرآن سنتے تھے یعنی وحی اور علم، جیسے ہی ان کو آگہی ہوئی فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ اسلام کی خاص خوبی ہے کہ اس میں کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، علم کی بھی یہ خوبی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، کیونکہ علم جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لاتا ہے. تو ہدایت کے لیے ضروری ہے دو چیزیں ہونی چاہیے، کہ علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور دل کھلا ہوا ہو. جب دل کھلے ہوئے ہوں گے تو انسان فوراً اپنی تمام پیچھے کی جو گمراہیاں تھیں اس کو چھوڑ کر وہ اس کو قبول کر لے گا، اچھائی کو قبول کر لے گا. اور یہ جو جہالت ہوتی ہے اس میں ایک چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، کہ اگر جہالت ہے کسی میں تو بعض اوقات دو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ بات غلط ہے اور یہ ایسی نہیں ایسی ہے، تو سامنے والا ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور ضد اور تکبر کرنے لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے نہ بتاؤ، میرے دل غلافوں میں بند ہے، مجھے کچھ چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے وہ بدعت میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو یا بد اخلاقی میں مبتلا ہو. کچھ لوگ اپنے اوپر پردے چڑھا لیتے ہیں اور کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ چیز پھر انسان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتی ہے. اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز درست نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا کیا صحیح ہے ہمیں بتائیے. یہ جو رویہ ہے یعنی خیر کی تلاش اور علم کی تڑپ، یہ رویہ انسان کو ہمیشہ کامیاب کرواتا ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنی بلند درجے پر پہنچتے گئے، جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر وہ اسلام کی روشنی کی طرف آئے اور علم حاصل کرنے لگے، وہ سوال کرتے جاتے تھے، وہ پوچھتے جاتے تھے کہ یا رسول کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، یعنی ان کو حق کی تلاش تھی. تو یہ رویہ انسان کو ہمیشہ کامیاب کرواتا ہے. کبھی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھے کہ مجھے تو سب آتا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی نہ سننا ہے نہ کسی کی بات ماننی ہے. تو یہ چیز جہالت میں انسان کو اور مزید دور لے کر چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ وہ لوگ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے. جب نظروں کے سامنے سب کچھ دیکھ لیں گے اور غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے گا سامنے سے، پھر تو اس وقت سب کا ایمان ایک جیسا ہو جائے گا. اس وقت ابو بکر صدیق کا جو ایمان تھا تو اس وقت پھر ابو جہل کا ایمان بھی ویسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. بات تو دراصل یہ ہے کہ بغیر کچھ دیکھے ایمان لایا جائے، تو بغیر دیکھے نہیں کیوں ہم شروع میں روزانہ پڑھتے ہیں جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جنت اور دوزخ کو، تمام آخرت کی جتنی چیزیں ہیں اس پر ہم کو ایز اٹ از ایمان لانا ہے، جیسے کہ جس وقت آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لا سکتے تھے، کیونکہ یہ رسول اللہ نے خبریں دی ہیں اور یہ بے شک خبریں صحیح ہیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے. آگے دیکھیے، آگے کی آیت بھی بہت اہم ہے. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں. القا مطلب ظاہر. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں یعنی جھوٹی باتیں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو عمل میں لے آئیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، یعنی پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر پیدا کیے ہیں، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی خیر کی دعوت نبی لے کر آتے رہے، جب بھی نبی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت لے کر آتے رہے کہ توحید کو مانو، آخرت کو مانو، تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دشمن کھڑے ہو گئے وہاں پر. اور یہ دشمن شیطانوں میں سے بھی تھے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی شیطان انسان اور شیطان جنوں میں سے، دونوں میں سے تھے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی، اور یہ نہ سمجھے کہ صرف جن ہوتے ہیں شیطان، یا شیطان کوئی ایک خیالی چیز ہے، جیسے بہت سارے لوگوں نے اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے لوگوں کو کہ شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ بات دل میں ڈالی جا رہی ہے کہ ایک شیطان ایک بس صرف خیال ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اوریجنل شیطان تھا، جو ابلیس تھا، اصل ابلیس، اور یہ سب اسی کی ذریت میں سے باقی کے شیطان، ٹھیک ہے وہ جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے بھی شیطان بنا رکھے ہیں. تو شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نظر آنے والے، ایک نظر نہ آنے والے. جنہیں ہم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا نظر آتے ہیں ہمیں جو لوگ، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور آج شیطان نے خیال دل میں بٹھا دیا کہ میرا کوئی وجود ہے ہی نہیں، تاکہ لوگ اس سے پھر ڈرے نا اور آرام سے اس کی چال میں، اس کے پروپیگنڈے میں آتے جائیں. اب آج انبیاء تو نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا موجود ہے انبیاء کے خلاف کا، یعنی انبیاء کی باتوں کو، انبیاء کی تعلیم کو ڈینائی کرنے کا پروپیگنڈا آج اتنا تیزی سے چلایا جا رہا ہے کہ تم کسی کی بات نہ مانو، بس جو دل چاہے آزادی سے جو چاہے کرو. یعنی انسان آزاد پیدا ہوا، انسان برہنہ پیدا ہوا، اس لیے جو تمہاری مرضی آئے کرو. تو انبیاء کے خلاف ہمیشہ سے کچھ لوگ جتھا بندی کرتے آئے ہیں، گروہ بندی کرتے آئے ہیں. اب آج انبیاء نہیں ہے، لیکن آج انبیاء کے امتی ہیں، تو اب آج کس کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ امتیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. اور یہ شیطان آپ کو اپنے آس پاس بھی نظر آ جائیں گے، یعنی انسانوں میں کے شیطان. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اچھا شیطان، جس کا مطلب ہے کہ جس کی دم سے ایک آگ نکل رہی ہو یا بہت ہی خوفناک شکل کے کوئی شخص ہو وہ شیطان. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت خوبصورت شکل میں، بہت ایٹیکیٹس والا، مینرز والا کوئی پرسن آپ کو نظر آئے گا جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہو. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے ایسی اپنی خوشنما باتیں کر کے بہکائے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ اس کی باتوں کے اتنے گرویدہ ہو جائیں گے کہ آپ کہیں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات تو کوئی اور کہنے والا ہے ہی نہیں. تو ایسے لوگ، انہیں آپ کیسے پھر پہچانیں گے کہ اچھا یہ شیطان انسان ہے؟ آپ اس کے عمل سے، اس کی باتوں سے پہچانیں گے. آپ اس کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر پرکھیں گے کہ یہ آیا شیطان ہے یا انسان ہے، اور سوری انسانوں میں کا شیطان ہے. تو کون لوگ ہوتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ یہ دھیرے دھیرے آپ کی طرف آتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہیں، یہ دھوکہ دے کر آپ کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور اپنے ڈھب پر لے کر آتے ہیں. یہ گناہوں کو خوبصورت دکھاتے ہیں آپ کو، یہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، جو زخرف القول غرورا کہا گیا یہاں پر، کہ یہ اپنی شوگر کوٹڈ باتوں سے آپ کو اس طرح سے آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن بالکل ہی چینج کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، جال سازی والی باتیں، چیٹنگ کرنا، اوریجنل چیزوں کو چھپانا اور امیٹیشن کو اوریجنل بنا کے پیش کرنا، پیتل پر سونے کا پانی چڑھا کر دکھانا، دھوکہ دینا، ملمہ چڑھا کر بات کرنا کہ آؤ ہم تمہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے، نہیں شیطان انسان کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ہماری طرف، ہم شیطان ہیں، ہم تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ. نہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے. بھلا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بہکائیں، آؤ ہم تمہیں بھٹکا دیں، آؤ ہم تمہیں دنیا کی خوبصورت زندگی کی طرف لے جائیں تاکہ تم جہنم میں جا سکو، تو کوئی ہے ایسا کہہ سکے گا؟ ایسا نہیں۔ ہاں یہ کیا کہہ کر آتے ہیں، آؤ ہم تمہیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اس طرح سے دھوکہ دے کر جھوٹی باتیں کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں جنت، یعنی کہتے ہیں جنت کا راستہ اور لے جاتے ہیں جہنم کے راستے کی طرف۔ کیوں اور ان کے بہکاوے میں کون لوگ آتے ہیں؟ وہ لوگ جو لا علم ہوتے ہیں، جن کے پاس جہل یعنی جہالت بھری ہوتی ہے، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی اوتھینٹک سورسز آف نالج نہیں ہوتے کہ جس سے وہ حاصل کر سکے صحیح بات۔ اور یہ لوگ جھوٹ کہہ کر، اور جھوٹ کے اندر بظاہر بڑی طاقت ہم کو نظر آتی ہے لیکن آخر کر ایک دن جھوٹ کھل کر رہتا ہے اور کل قیامت کے دن تو پوری طرح کھل جائے گا۔ اور انسان کی فطرت دراصل یہ کٹتی ہے جھوٹ سے، اس کو پسند نہیں آتا ہے جھوٹ، چاہے خود کوئی کتنے بھی جھوٹ بولنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اخلاق رکھے ہیں، جو روحانی اقدار ہے انسان کے اندر، وہ چیز اس کو ماننے نہیں دیتی کہ جھوٹ کو نہ مانا جائے۔ لیکن بہرحال آج کل ایسی خوبصورت باتیں کر کے آپ کو اٹریکٹ کیا جائے گا، شوگر کوٹیڈ باتیں جو اخلاق سے خالی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے انسانوں سے، جو شیطان نما انسان ہیں، ان سے تم بچ کر رہو۔ آپ ان کا عمل دیکھیں کہ ان کا عمل کیا ہے، ان کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ان کی اطاعت کس کے ساتھ ہے۔ ہمیں خود پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے اندر ایسا ملکہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم ایسے شیطان نما انسانوں کو پہچان سکیں تاکہ ان کے بہکاوے سے بچ سکیں۔ آج بہت سارے لوگ، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ بظاہر ان کو دیکھیں گے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو اتنی خوبصورت لگے گی لیکن وہ میٹھی چھری جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اتنی اچھی اچھی باتیں کر کے آپ کو کہیں گے کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے بھلا، حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی، حدیث میں تو سارا جھوٹ ہی جھوٹ شامل ہے، حدیث کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں قرآن کو مانو، کہتے ہیں نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو؟ قرآن میں تو 5 وقت کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جب تمہارا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، چاہے تم کار چلا رہے ہو، چاہے تم بائک پر ہو، تم نے اپنا سر جھکا دیا، مطلب تم نے نماز پڑھ لی، نعوذ باللہ۔ یعنی اور اتنے خوبصورت طریقے سے بات کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو آج دنیا میں نظر آ جائیں گے، عام دی قسم کے لوگ، تو ان سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جھوٹ، یعنی یہ لوگ جھوٹ ملا کر اور بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے۔ تو جب آپ کے پاس اگر صحیح علم ہوگا تو آپ ان کی بات پھر نہیں مانیں گے۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ ولی یردہ ولی یقترف ماہ مخترفون، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ جو برائیاں وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو مائل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کسی سے مل لیتے ہیں، وہ جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے نا، جو چھوت والی بیماری ہوتی ہے، جیسے آج کل وائرس کا چل رہا ہے کہ ہوا میں بھی پھیل رہا ہے، اس کے ذریعے سے بھی، اور اتنے لوگ اس کی وجہ سے احتیاط کر رہے ہیں کہ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں لوگ، کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ ہم اتنا زیادہ محتاط ہو گئے کہ ہر چیز گھر میں جو آتی ہے اس کو پہلے دھوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں وہ وائرس کی تو فکر ہے کہ وہ ہمیں چھو جائے گا تو ہمیں بیماری ہو جائے گی اور ہم اس سے وہ ہم پر اثر انداز ہوگا اور اللہ نہ کرے ہم کو کچھ ہو جائے، لیکن ہم ایسے لوگوں سے نہیں بچنا چاہتے جو کہ جن کو جہالت کی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی اس بیماری میں سب کو لپیٹ لینا چاہتے ہیں، جو زخرف القول غرورہ والے لوگ ہیں، جو ایسی اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے، اپنی تمام چالیں چل کے، تدبیریں کر کے عوام کے دل میں خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی بھی چیز کو۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سود حرام ہے، سود پر لعنت کی گئی ہے، سود لینے دینے والوں پر، وہ سود کی برائیوں کو اور قباحتوں کو نہیں بتائیں گے، بلکہ سود کا اتنا اچھا نام رکھ دیا، انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بے حیائی کی باتیں کرو یا بے حیائی کے کام کرو، نہیں، بے حیائی کو تو بہت ہی اچھا نام دے دیا گیا، بے حیائی کو نام دیا گیا بولڈ ہونا اور حق بات بولنا اور پتہ نہیں کیا کچھ نام دے دیا گیا۔ تو اسی طرح سے ہر گناہ کا نام ان لوگوں نے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دینداروں کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو شاباشی دیتے ہیں، یہ ہے وہ شیطان جن کو ہمیں پہچاننا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو جو بھی نفسانی خواہشات کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہو، جو بھی انسانوں کا غلام آپ کو بنانا چاہ رہا ہو، وہی شخص دراصل شیطان ہے یا پھر وہ شیطان کی بندگی کرنے والا ہے۔ تو باطل کے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں، افکار اور خیالات کو کلچر کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی باطلانہ خیالات کو، بدتمیزی اور بدلحاظی کو کانفیڈنٹ ہونے کی علامت سمجھ لیا گیا ہے، بے حیائی کو بولڈنیس ہونے کی علامت سمجھ لیا گیا ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ ذہن آپ کا چینج کر دیتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بولڈنیس سکھا رہے ہیں، اور غرض وہ دین کے ہر کام کو مذاق بنا لیتے ہیں، اور دنیا کے ہر کام کو جو کہ آپ کو جہالت کی طرف لے کر جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ جیسے کہ جو ڈارون تھیوری تھی وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسانوں کو ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ تم تو جانوروں سے کی نسل سے آئے ہو، لہٰذا تم تو برہے نہ رہنا تمہارا پیدائشی حق ہے، اور تم جانور تھے تو تم جانوروں کی حرکتیں کرو گے، ادھر ادھر اچھل کود کرو گے، درختوں پر چڑھو گے، برہے نہ رہو گے، اس کا مال کھا، اس کا مال کھا، اس کے پھل، یہ درخت کے پھل کھا لے، اس کو ستانا، اس کو ستانا، چونکہ تم ہو ہی بندروں کی اولاد، تو اس وجہ سے تم یہ کر سکتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ تھیوری تو اپنے آپ مر گئی، ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی خود جو لکھنے والا تھا وہ خود اس کے، یعنی اس نے خود اس کو ڈینائی کر دیا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس تھیوری کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر نہیں پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنایا، اور انسان ہی تھے وہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بات تو نہیں مانیں گے، لیکن وہ ڈارون تھیوری ضرور مانیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور مالتھس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، کہ اس نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے، مالتھس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی آبادی جس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 100 سال بعد یا 50 سال بعد یہ آبادی اتنی ہو جائے گی کہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی جو سورسز ہیں، جو پیداوار ہے زمین کی، وہ کم ہے اور آبادی اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ شخص کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ جبکہ جب لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلے کو پیدا کرنے کے نئے نئے طریقے بھی انسان کو سجھا دیے ہیں، اور وہ مزید پیداوار زمین سے نکالتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ چیز، وہ نعرہ اتنا لوگوں کو پسند آیا کہ ٹھیک ہے، اب تو آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب بس آبادی کو کیسا کنٹرول کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد یا تو ابارشن شروع ہوئے، اس کے بعد برتھ کنٹرول کے تمام طریقے شروع ہوئے، اور پھر یہ اتنا خوشنما نعرہ دے دیا گیا دنیا کو ٹی وی کے ذریعے سے، ایڈورٹائز کے ذریعے سے، کہ بس کم بچے خوشحال گھرانا والا نعرہ۔ تو آپ دیکھیں کیسے یہ زخرف القول غرورہ ہے کہ خوبصورت سلوگن دے کر، خوبصورت نعرے دے کر آپ کو شیطان کی چالوں میں دراصل باندھا جاتا ہے۔ اب یہ چالوں کو سمجھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم حدیث پڑھیں گے، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو بچائیں گے ان کی چالوں سے۔ سگریٹ کی مثال ہی لے لیں، سگریٹ ہے، ڈرنک ہے، یعنی شراب ہے، اس کو ہر سگریٹ کے ڈبے پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہیں نا۔ لیکن آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے، ابھی جب یہ لاک ڈاؤن کی جو شروع ہوئی کیفیت، کہا جاتا ہے لوگوں نے کھانے پینے کے اسٹاک نہیں کیے، بلکہ لوگوں نے سگریٹ کے ڈبوں کے اسٹاک اپنے پاس جمع کر کے رکھے۔ آپ سوچیں، یعنی اپنے ہی آپ کو پھونک رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو جلا رہے ہیں، لیکن شیطان نے کس طرح سے خوشنما بنا دیا ہے کہ نہیں، سگریٹ پینا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہوگا اس سے۔ تو کیسا انسان خود اپنا دشمن بن گیا ہے اصل میں۔ تو اصل میں یہ کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں جانتے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات سننا نہیں چاہتے۔ ان کو اصل میں ان کے دماغوں کو زنگ لگ چکا ہے، یہ خیر کی طرف اب آنا نہیں چاہتے۔ خود تو شیطان بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی شیطان بنانا چاہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والے بنے، تو پھر ہم کو ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو شیطان نما انسان ہیں، ان سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے پہچان ہمیں اگر چاہیے کہ ہم پہچانیں ان کو، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس صحیح نالج چاہیے۔ یہ لوگ اس طرح سے بہکاتے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ تدبیریں، یعنی شیطان ان کو تدبیریں دیتا رہتا ہے، اور یہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوں۔ تو زخرف القول غرورہ مطلب ملمہ کی ہوئی باتیں، فریب دینے کے لیے یہ باطل امور کو سجا کر یا مزین کر کے پیش کرنا، تاکہ نادان لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں۔ اس پر ہم اس لیے اتنا ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ آج کا جو دور ہے، ٹی وی، میڈیا، موبائل کا دور ہے، آج ہر چیز آپ کے ہاتھ میں اویلیبل ہے، یوٹیوب آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنے بھی، یعنی کیا کچھ نہیں ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے گیجٹ کی صورت میں موبائل میں آپ کے سامنے آ گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, کل واکنگ کر رہے تھے ہم لوگ تو نظر, اتنی چھوٹی لڑکی تھی, 8 سال کی لڑکی ہوگی, وہ بھی محلے میں ہی واکنگ کر رہی تھی اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور کچھ میوزک وغیرہ اس کے اوپر چل رہی تھی. تو وہی آپ دیکھیں, ہم نے اپنے 6 اور 8 سال کے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیے ہیں اور ان کو آزادی دے دی کہ جو چاہے دیکھیں. اب وہ ایسے بھی لوگوں کی اس میں باتیں دیکھ سکتے ہیں جو زخرف القول غرورہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شوگر کوٹڈ باتیں پیش کرتے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پر اس کا کیا اثر پڑے گا آپ بتائیے؟ کہ یہ چھوٹے بچے خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں, تفریق کر سکتے ہیں؟ کہ یہ چھوٹے بچے یا یہ نوجوان ذہن ہمارے جو بچے ہیں, ینگ جنریشن ہماری, کیا یہ تمیز کر سکتے ہیں کہ کیا خیر ہے اور کیا برائی ہے؟ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کس قدر انوالو ہو چکے ہیں اس میں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے. تو کیوں یہ زخرف القول غرورہ, ان انسان نما شیطان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے, جو چکنی چپڑی باتیں کر کے, جو باطل کو خوبصورت بنا کر, مزین کر کے, خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ نادان اور ناواقف لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں. اس میں ڈارونز تھیوری بھی آ جاتی ہے, نئی نئی فلسفیانہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو لوگوں کے سامنے وہ لوگ پیش کرتے ہیں. اور ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے ہی آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کنوینس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کنفیوز کر دو. If you cannot convince them, confuse them. اور یہی ہو رہا ہے آج. آپ دیکھیں کتنے ہمارے مسلمان جو ملحدانہ نظریات کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ایک بلاگ ہے نوجوانوں کا جس میں لڑکے لڑکیاں سب ہیں اور اس میں مسلم کنٹریز کے بچے زیادہ ہیں. وہاں جو باتیں چلتی ہیں, ڈسکشن جو چلتا ہے, وہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ, یعنی یہ جو نیک اور شر کی جو ہم کو دی گئی ہے باتیں, یہ بھی ہے یا نہیں ہے, قرآن واقعی میں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اور باتیں یہ چلتی ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی بن گئی, لہٰذا نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے نعوذ باللہ, اور نہ ہی کوئی حساب کتاب لینے والا ہے. لہٰذا آزاد زندگی گزارو, کوئی پابندیوں کی, جکڑ بندیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے ڈسکس کرتے ہیں باتیں, آپ بتائیے. تو یہ کیا ہوا؟ کس نے ان کو کنوینس کیا؟ کس نے ان کو کنفیوز کیا؟ یہ وہی شوگر کوٹڈ باتیں پھیلانے والے لوگ ہیں, یہ شیطان نما انسان ہیں جو آج اپنے نظریات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہر طریقہ, ہر سورس استعمال کر رہے ہیں. اور آپ بتائیے کہ میں نے اور آپ نے جو تھوڑے, یعنی جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے لوگ ہیں دنیا میں بہکانے والے, انہوں نے ان نظریات کو روکنے کے لیے اور اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے کیا کام کیا؟ ہم اوتھینٹک نالج دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ہم نے ایسے کون سے بلاگ بنائے ہیں جس کی وجہ سے ہم اچھی بات کی طرف, جو حقیقت ہے, جو حق ہے, جو سچ ہے, اس کی طرف ہم لوگوں کو مائل کر سکیں اور ان کو کنوینس کر سکیں؟ کیونکہ ہمارے پاس حق ہے, ہمارے پاس ٹروتھ ہے, اور یہ بات ایک دن سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی, بلکہ دنیا میں ہی لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو جال سازی والی باتیں ہوتی ہیں, نقلی باتیں ہوتی ہیں, جس پر, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, امیٹیشن جیولری ہوتی ہے. آج کل تو اوریجنل گولڈ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیٹیشن جیولری زیادہ خوبصورت لگتی ہے, زیادہ شائننگ, زیادہ خوبصورت ہمیں نقلی ڈائمنڈ لگتے ہیں, جتنی بھی آج کل جو نیکلس وغیرہ آ رہے ہیں. تو ہر ایک کے پاس اوریجنل تو نہیں ہے, اصلی ہیرے اور جواہرات تو پتہ نہیں کہاں ہیں, اور وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ نقلی ہی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس پر اصلی کا گمان ہوتا ہے. تو یہ دھوکہ ہوتا ہے نا, دیکھا جائے تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے کہ یہی اصلی ہے, ایکچولی وہ نقلی ہوتا ہے ہیرا, لیکن اسی پر سب فریفتہ ہوتے ہیں, اسی پر ریجتے ہیں. تو یہ لوگ کیوں یہ سارا کام کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے احکامات کے خلاف ورغلانے والی باتیں لوگوں کے درمیان عام کریں. یہ اپنا نیا نظریہ اور نیا فلسفہ لے کر آتے ہیں, کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آؤ ہم تمہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آؤ جنت کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن لے جاتے دراصل وہ جہنم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اور یہ اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے, شوگر کوٹڈ باتیں کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں تاکہ کثرت سے, یعنی لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں. اور شیطان اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کسی ایک فرد کو بھی گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے, اور جو میں نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بہکا کر رہوں گا اور میں گمراہ کر رہوں گا, تو میں نے اس میں سے پھر ایک کو مزید کو گمراہ کر دیا. تو لہٰذا شیطان خوش ہوتا رہتا ہے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکلنے کے لیے پرفیکٹ ایکسکیوزز مل جاتی ہیں؟ یعنی پھر وہ یہ جو خوبصورت باتیں ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ہم کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی نیا کام تھوڑی کر رہے ہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. تو ان کو اپنے گناہوں کے کام کے لیے ایکسکیوزز مل جاتی ہیں یا پرفیکٹ بہانے مل جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ان کو فالو کرنے والے بھی بہت ہیں اور ایسی باتیں پھیلانے والے بھی لوگ بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آئیے آگے دیکھتے ہیں آیت 114. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی وہو السمیع العلیم. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت دراصل اس میں بیلنس ہے، اس میں سچائی ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تیرے رب کی باتیں پوری ہو چکی. تمت کا لفظ آیا وہ تمت کلمۃ ربک، یعنی قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر سچائی کو ہر حقیقت کو نازل کر دیا. اب اگر قرآن پا کر بھی وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو یہ ان کے دلوں پر خود ہی ٹھپا اور مہر لگ گئی ہے، لہٰذا اب ان کے سدھرنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو اب ذمہ داری کیا ہے میری اور آپ کی کہ ہم کیا کریں؟ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں کے داؤ اور پیٹ سے، دھوکے سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اس کتاب کے ذریعے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے حق نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، یہ کتاب مفصلاً تفصیل سے نازل کر دی ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہر مسائل کا حل موجود ہے. تم اس کی تعلیمات پر ایمان لاؤ، تم اس تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہو گیا. تم اس میں شک میں نہ پڑو. لوگ تمہیں بہکائیں گے کہ اچھا قرآن کہاں پڑھ رہے ہو، قرآن کو ڈائریکٹ تھوڑی سمجھا جاتا ہے، یہ تو 7 علوم جب تک تمہیں نہ آئے یا 10-20 علوم تمہیں جب تک نہ آئے، تم جب تک یہ 10-15 سال کوئی مدرسے میں نہ لگا دو اور عالم نہ بن جاؤ تب تک تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، قرآن تو عالموں کے لیے ہے. اور یہی جملہ یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ عام لوگوں کی کتاب ہے ہی نہیں، انہوں نے عوام کو کتاب سے محروم رکھا اور خود ساختہ فیصلے اور فتوے دیتے رہے، اور عوام جہالت کی بنا پر ان کے ہر بات کو مانتی چلی گئی اور یہ نہیں دیکھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری کہ کتاب ہم سب کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الناس کا لقب اختیار کیا ہے، عام لوگ بھی اس میں شامل ہیں، نان مسلمز بھی اس میں شامل ہیں اور مسلمان بھی اس میں خاص طور سے شامل ہیں. ہم اس کی تشریح اور تفسیر نہیں کر رہے ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر تو ہم وہی لے رہے ہیں جو رسول اللہ نے کی تھی، جو صحابہ کرام نے کی اور جو مفسرین نے کی، جو ہمارے علماء تھے. ہم تو بس صرف اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیسے اخلاق کی توقع رکھتا ہے کہ ہم کیسے اخلاق کے مالک بنیں. ہم اس لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. ہم حلال اور حرام جاننا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے اس میں سب نازل کر دیا ہے کہ تم کو انسان شیطانوں سے کیسے بچنا ہے، انسان شیطان کیسے بہکاتے ہیں لوگوں کو. تو ہمارے رب نے اس میں مفصلاً تفصیل سے نازل کر دیا. پھر یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں علم ہے، جس میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، تم اس لحاظے تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑو، یہ حق ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں جو سچائی والی ہیں وہ پوری ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اور وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے. تو ہماری شریعت دراصل جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے وہ مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے. وہ ایگزیکٹ انسانوں کے، ان کی سوچ، ان کی جسمانی ساخت اور ان کے فائدے اور بھلائی کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے. اس میں اعتدال ہے، اس میں بیلنس ہے. قرآن کی باتیں سچائی پر مبنی ہیں. قیامت تک جو یعنی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسے قیامت آئے گی، کیا کچھ لوگ کرتے رہیں گے. تو اگر جس کو بھی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر لے. اس میں اعمال کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، جزا اور سزا کے بارے میں ہے. تو بہرحال قرآن، اگر آپ کو کہیں سے کچھ اور چیز ملتی ہے تو آپ اس کو ویریفائی کہاں سے کریں گے؟ قرآن سے کریں گے، کیونکہ سچائی کے لحاظ سے صرف اور صرف قرآن ہے جس میں ہر بات بتا دی گئی جو سچائی پر مبنی ہے. تو عدل کا تعلق ہو، احکام معاشی معاشرتی، اسلام نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے. اس نے سود کی مذمت ظاہر کر دی کہ سود کو حرام کیا. جب بھی سود کی شرح بڑھتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان اسٹاک مارکیٹ گر جاتا ہے، یعنی بزنس ٹھپ ہو جاتے ہیں دوسروں کے، عام لوگوں کے. تو لہٰذا سود کو حرام قرار دیا جو معاشرے کے لیے بہت ایک ناسور کی طرح خطرناک ہے، جو اندر ہی اندر معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، سودی نظام، سودی سسٹم، تو اسلام نے اس کو منع کیا. تو لہٰذا ہماری شریعت سب سے بیسٹ ہے، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس میں دونوں کا اعتدال ہے. ہماری شریعت میں ہم کو ہر چیز بتا دی گئی ہے، تمام جو جائز لذات ہیں اس سے محروم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو تبدیل کر نہیں سکتے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. تو اسلامی شریعت ایسی ہے کہ نہ بالکل ہی انسان کی نفسانی خواہشات کو دبایا گیا ہے اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں اعتدال ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یعنی لوگوں کے کہنے پر چلو گے، کبھی آپ کی کوئی ایک ہاتھ پکڑ کر کھینچا ہوگا کہ ہماری طرف آؤ، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا ہوگا کہ ہماری طرف آؤ. انسان تو کہیں کا نہیں رہے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم والا معاملہ ہو جائے گا. تو ایک رب کی بات مانو اور تمام معبودوں سے آزاد ہو جاؤ. تم اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر 10 راستے تلاش کرو گے، تو تمہارا تو جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہیں رہے گا، کچھ آدھا ادھر گرے گا، آدھا ادھر گرے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بات مانو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یعنی اکثر پھر لوگوں کے حال کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں. اگر آپ زیادہ لوگوں کی باتوں پر کہنے پر چلو گے تو وہ تو تم کو گمراہ کر دیں گے. تو تم ایک رب کی بات مانو، اس کی شریعت کو فالو کرو. تو اسلام ہمیں، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی بات مانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات عدل والی ہے، اس کا مطلب ہے صحیح فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ کا عدل یعنی اس کی شریعت، یہ اعتدال ہے، یعنی شریعت میں اعتدال ہے. اور ہم دیکھیں کہ شریعت میں نہ نفس کشی ہے اور نہ ہی نفس پرستی ہے، نہ غرق کی دنیا ہے نہ ترک کی دنیا ہے. بہت خوبصورت اعتدال ہے ہماری شریعت میں. نہ فرد کی اتنی آزادی ہے کہ بالکل اسی کو سب کچھ اختیار دے دیا جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ انسان کو دبایا گیا ہے کہ اس کی خواہشات ہی دب کر رہ جائیں. نہیں، تو اسلام انسان کو ایسی آزادی نہیں دیتا کہ وہ معاشرے کو برباد کر دے، اور نہ معاشرے کو ایسے اختیارات دیتا ہے اسلام کے افراد بالکل دب کر پس کر رہ جائیں. دونوں کا اعتدال ہے، بیلنس ہے. بہت اچھی آیت ہے یہ الحمدللہ سمجھنے کے لیے، اور اپنے تزکیے کے لیے بہت اچھی آیت ہے کہ بالکل اگر عقل کی بات مانو گے تو وہ عقل تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، اگر بالکل ہی عقل کو دبا دو گے تو تم کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا عقل کو اور بیلنس میں رکھو، وحی کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کرو، کیونکہ انسان کا علم لامحدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا انسان کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات نازل کرے ہیں اس میں سراسر ہماری بھلائی کو مد نظر رکھا ہے. ہم انسان نہیں جان سکتے تھے کہ ہمارے لیے کس چیز میں بھلائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی جس میں ہمارے نقصان اور فائدے بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا اس میں سراسر اپنے بندوں کی بھلائی کو مد نظر رکھا ہے. تو لہٰذا اصل پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اصول نکالے جائیں گے. اور کیوں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اکثریت دراصل جاہلوں کی ہوتی ہے، لا علم ہوتی ہے، اور وہ لوگ صرف اندازے لگاتے ہیں. تو یہ یخرسون کا لفظ یہاں پر آیا ہے. تو اکثریت ہمیشہ نافرمانوں کی ہوتی ہے، ان کا کام بس صرف اندازے لگانا ہے. یہ لفظ اسپیشلی کھیتوں کے لیے آتا ہے، اندازہ لگانے کے لیے، کہ جب کھیتوں کی زکات نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر اندازہ لگایا جاتا ہے. تو آج ہم جو شور اور غوغا دیکھتے ہیں، غلغلہ سنتے ہیں ڈیموکریسی کا، کہ اکثریت جیتے گی، جو اکثریت جس کو ووٹ دے گی وہ جیتے گا، تو ٹھیک ہے، اسلام جمہوریت کے خلاف نہیں ہے. لیکن اسلام ایسی جمہوریت کے خلاف ہے کہ جس میں آنکھ بند کر کے کسی کو بھی چن لیا جائے، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کی بظاہر چکنی چپڑی باتیں آپ کو بہت بھلی لگتی ہوں اور آپ اس کو چن لیں. تو اکثریت کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لا علم ہوتی ہے. تو اسلام جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، لیکن انسان آنکھیں بند کر کے کسی پر یقین کرنے کے خلاف ہے. انسان نفسانی خواہشات کو بالکل کھلا چھوڑ دینے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے اس میں اعتدال رکھا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ نفس کو نہ تو اتنا آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرے، اور نہ ہی اس کے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں لگائی جائیں کہ وہ جائز لذات سے بھی محروم ہو جائے۔ تو نہ اتنی سختی ہے اور نہ اتنی نرمی ہے۔ انسانی جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے، انسانی فطرت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور ایسی پابندیاں لگائی گئی ہیں جو ایک انسان برداشت کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے۔ در حقیقت تمہارے رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کفار مکہ کا ایک بہت دل کو چھو لینے والا سلوگن تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرو، اور جو مرا ہوا جانور ہے آپ وہ نہیں کھا سکتے۔ تو انہوں نے اس کو اتنا خوبصورت طریقہ دے دیے تھے، نام دے دیے تھے کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا مارا ہوا حرام ہے اور انسانوں کا مارا ہوا حلال ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے جس کو مارا ہے وہ تو تم بطور اولا کھا سکتے ہو، جبکہ انسانوں کا مارا ہوا نہیں کھائے تو بہتر ہے۔ الٹی بات پیش کرتے تھے وہ۔ اور آپ دیکھیں یہی وہ ہوتے ہیں شیطان کی باتیں، کہ شیطان کس طرح سے انسان پر حاوی ہوتا ہے کہ وہ ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ پھر بری باتیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ناپسند ہونے لگتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیتیں نازل کی ہیں وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، اور میجورٹی کی بات نہ مانو بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانو، کیونکہ اکثریت لوگوں کی لا علم ہوتی ہے اور جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اگر تم لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں گمراہی میں لے کے چلے جائیں گے۔ اور پھر وہی والا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ آنکھ بند کر کے بلائنڈلی کسی کو فالو کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ شیاطین ہیں جو وہی القا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں بھٹکا دیں اللہ کے راستے سے، تو تم ان کی اطاعت قبول نہ کرو، میری اطاعت قبول کرو۔ تو اگر اکثریت کے کہنے پر چلو گے، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انبیاء دین کی دعوت لے کر آئے تو بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی، میجورٹی ہمیشہ رسولوں کی نافرمان ہی رہی، اور ہمیشہ غریب اور جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور جو تکبر کرنے والے بڑے بڑے سرداران تھے وہ ہمیشہ پیچھے رہے، اور لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، سنت کی پیروی کرو، لیکن ایسے لوگ جو اکثریت کی بات مانتے ہیں ان کو سنتیں بری لگنے لگتی ہیں، ان کو احادیث پر عمل کرنا بہت دوبھر لگتا ہے اور ان کی جان پر بن آتی ہے اگر ان سے کہے کہ احادیث کو مانو۔ تو جو بھی سنتیں ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی جانور ہوگا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ جائز نہیں ہمارے لیے کھانا، انہیں جھٹکا دیا ہوا یا ایسے ہی مرا ہوا جانور ہمارے لیے کھانا منع ہے۔ اور ظاہری گناہ سے بھی بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور باطنی گناہ سے بھی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ظاہری گناہ جنہیں دوسرے تو دیکھ لیں، دوسرے لوگ دیکھ سکیں، جیسے کفر اور شرک ہے، اور باطنی جسے دیکھا نہ جا سکے، جیسے بغض ہے، حسد ہے، بخل ہے، تکبر وغیرہ ہے، جو نظر نہیں آتا ہے۔ تو اکثریت کے کہنے پر نہ چلو، کیونکہ اکثریت جہالت پر مبنی ہوتی ہے اور وہ تمہیں گمراہ کر دے گی، اور وہی والا معاملہ ہوگا کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوگا اگر آپ بلائنڈلی کسی کو فالو کریں گے۔ تو جہالت کا علاج علم حاصل کرنے میں ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح دین کا علم حاصل کریں، صحیح قرآن کا علم حاصل کریں، احادیث کو جانیں۔ پھر اللہ کا نام لے کر کھانے کی بات کی گئی کہ جو بھی کھانا تم کھاؤ یا جانور ذبح کرو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی بسم اللہ۔ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ یا کچھ کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، یا کوئی بھی کام کی شروعات کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کھانا شیطان اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، یا جو کھانا باہر پھینکا جاتا ہے اس کو بھی شیطان اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غذا انسان کی جسمانی ساخت پر بہت اثر کرتی ہے، جہاں ظاہری پہلو نظر آتے ہیں اسی طرح روحانی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی حلال رزق آپ کھائیں گے، پاک اور طیب چیزیں آپ کھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، لازماً اس کا اثر آپ کی روحانیت پر بھی پڑے گا. آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ، وہ سب کچھ الحمدللہ پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا اگر آپ پاک غذا استعمال کریں گے. لہٰذا غذا کے بارے میں ہمیں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں لیکن ہم اپنا حلال کھانا نہیں چھوڑیں گے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو مل رہا لے کر آ جاؤ، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہو یا اس کے تیل میں بنا ہو، اس کی چربی میں بنا ہو، کہ بسم اللہ کہو اور کھا لو. کیونکہ کچھ لوگ یہی بہانے پیش کرتے کہ اب ہم کہاں حلال فوڈ ڈھونڈیں، اور جو ملتا ہے کہتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کھا لو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. بسم اللہ کہہ کر کھائیں گے آپ، وہ تو ضروری ہے، لیکن آپ کو کھانا بھی حلال کھانا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ آپ حرام کھانے پر بسم اللہ کہیں تو وہ حلال ہو جائے گا. آپ کے اس طرح کرنے سے اللہ تعالی کے احکامات بدل نہیں سکتے. تو کھانے کا آپ دیکھ رہے ہوں گے، شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سے لے کر یہاں تک، کہ کتنی بار کھانے کا ذکر کیا گیا، کہ کھانے کا شد و مد سے ذکر کیا جا رہا ہے. تو غذا انسان کے جسم پر بہت اثر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جہاں پر ہمارے جسم کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، ویسے ہی ہماری روح کو بھی صحیح رکھنے کی تاکید کی ہے. حلال طریقے سے آیا ہوا رزق انسان کے نسلوں پر اثر کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، نیکی کے کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. بعض چیزیں عقل کو، روح کو، جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، لہذا اس سے بچنا ہے. اور یہ حلال رزق ہمیں بری سوچ سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جانے سے ہمیں بچاتا ہے، یہ برائیوں کے رجحان سے بھی ہمیں بچاتا ہے الحمدللہ حلال رزق. لہذا اس کے بارے میں بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جو بھی گوشت آئے اور جو بھی مرا ہوا جانور بھی اگر آ جائے یا شراب ہو، کچھ بھی ہو، بسم اللہ کہہ کے کھا لیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اس طرح سے بسم اللہ کہنے سے کوئی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. تو بہرحال تم جانور ذبح کرو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لو. تو جانور یعنی حرمت جان، انسانوں کی جان کا تو ہم سب جانتے کہ بہت زیادہ اس کی یعنی احتیاط برتی گئی کہ انسانی جان بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے حلال کیا ہے. تو ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے، وہ ہمارے کھانے پینے کے لیے اور سواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے. تو بہرحال حلال رزق آپ کے نیک کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور حلال رزق سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے زندگی پر. یہیں پر کفار مکہ دراصل کہا کرتے تھے کہ اچھا جو اللہ نے مارا وہ حرام ہے اور جو انسان مارے وہ حلال ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا تو ہم ہمارے لیے حلال سمجھتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جو جانور گر کر مر جائے یا اوپر سے گر کر مرے یا چوٹ کھا کر مرے، وہ ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. آگے دیکھیے، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہی والی بات کی جا رہی ہے جو پیچھے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر نبی کا دشمن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر بستی کے مجرم لوگ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ تکبر میں گر کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دراصل خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں. تو ہر بستی میں کچھ مجرم ضرور ہوتے ہیں جو سچائی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے خلاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کافروں کے لیے ان کے عمل خوشنما بنا دیے ہیں. تو بھلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی اور روشنی عطا کی، تو وہ کسی کافر کی طرح ہو سکتا ہے، کسی جاہل کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر دراصل فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی، یہاں پر اسلام یعنی زندگی کو دین اسلام سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے مطلب وہ زندہ ہے، اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا مطلب وہ مردہ ہے. اور اسلام کے راستے پر پھر وہ جب طے کرتا ہے اپنا زندگی کا سفر، تو وہ کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ظلمات اندھیرے مطلب جہالت کی تاریکی، تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور کس کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ جہالت کے اندھیروں سے، کس کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہی سے راہ ہدایت کی طرف، کس کو لے کر آتا ہے؟ انہی لوگوں کو لے کر آتا ہے جو نکلنا چاہتے ہیں اس گندگی سے، اس برائی سے، اس جہالت کے اندھیرے سے. جس کے دل میں ذرا سی بھی طلب اور تڑپ ہوگی وہ ضرور وہاں سے نکلنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مردہ تھا، یعنی پہلے جہالت اور کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی اسلام کی نعمت سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي، پھر وہ اسی نور میں، اسی روشنی میں راستہ طے کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، ان اجالوں میں وہ چلتا ہے. تو سبحان اللہ، اسلام کو آپ دیکھیں نور سے تشبیہ دی گئی ہے، اسلام کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی یہ جو دین اسلام کا علم ہے وہ انسان کے اندر حق شناسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز آنے لگتی ہے، اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ کیا راہ راست ہے، کیا جس میں خیر ہے وہ اس کو اپناتا ہے اور اسی راستے پر چلتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اگر انسان حلال اور حرام کی پرواہ کرے گا، حلال کھانا استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے اور آسان کر دے گا. تو اسلام کی روشنی کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جہالت کے اندھیرے کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کافروں کو ان کے عمل خوشنما بنا کر بتا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اسی روشنی پر چلائے رکھے، اسی راستے پر چلائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے مزید آسان کرے. آمین. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینجتا ہے کہ اسلام کو تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی فراخ دلی کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت کو پھر قبول کر لیتا ہے، اور اسلام کی سچائی پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور جس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلتا تو اس کو اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بلکہ اسلام کی باتیں اور قرآن کی باتیں سن کر اس کا دل تنگ ہوتا ہے، گویا کہ وہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے. جب سیڑھیوں پر ہم چڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سانس ہماری پھولنے لگتی ہے، اور جب ہم نیچے اترتے ہیں تو ہماری سانس نہیں پھولتی. تو جس کا سینہ بھینچتا ہے یہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کو اسلام کی باتیں پسند نہیں آتی، جس کو اسلام کے راستے پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے، اور اس کا دل ایسی محفلوں اور مجلسوں میں نہیں لگتا، نیکیوں کی محفلوں اور مجلسوں میں. اس کا دل پھر زیادہ بازار میں، فحش محفلوں میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، گپ بازیوں میں، دنیاوی مشغلوں میں، کھیل میلے ٹھیلوں میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، ایسے شخص کا، جس کو اسلام کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں. تو ہم بھی یہاں پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں اسی کسوٹی پر کہ میرا دل کہاں لگتا ہے، کون سی محفلوں اور مجلسوں میں میرا زیادہ بیٹھنے کو اور سننے کو دل کرتا ہے. کہیں مجھے رنگ و سرود والی محفلیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی محفلیں ہیں وہاں تو میرا دل نہیں کھینچتا، اور کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی باتیں بورنگ تو نہیں لگتی. تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں اور پرکھیں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، پھر ان کا دل نیکیوں میں لگتا چلا جاتا ہے، ان کو نیکیاں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور پھر ایسا شخص فوراً اسلام کو قبول کر لیتا ہے، یا اسلام کی باتوں پر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کے لیے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، اور وہ نیکیوں میں اس کا دل لگتا چلا جاتا ہے، سچائی پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. تو ان کے لیے سلامتی کا گھر، لہم دار السلامی عند ربہم، تو دار السلام سے مراد یہاں پر دراصل جنت ہے. جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے آخرت میں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا، یعنی جنت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں نیک عمل کریں، تاکہ وہ دار السلام ہمیں ملے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے. اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا، یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ بہت ہی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ جو شیطان قسم کے لوگ ہوں گے یا جن ہوں گے، انسان اور جن، ان سے قیامت کے دن خود انہی کے خلاف گواہی لے لی جائے گی تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بلا وجہ بستیوں کو تباہ اور برباد نہیں کرتا جب تک کہ وہ ثبوت نہیں پیش کر دیتی اپنی نافرمانی کا، اپنی ہٹ دھرمی کا، تبھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ مسلط کرتا ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو لوگوں سے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، آیت 132، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جیسے کہ اس نے عمل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے دنیا میں جیسے جیسے نیک عمل کیے ہوں گے، اس لحاظ سے اس کو جنت میں درجات ملیں گے۔ کسی کا درجہ، یعنی 100 درجے بتائے گئے ہیں جنت کے، یا اس سے بھی زیادہ، کچھ احادیث میں اس سے بھی زیادہ بتائے گئے ہیں۔ اور ہر درجے میں اتنا فرق ہوگا کہ جیسے ایک، یعنی زمین سے کوئی آسمان کی طرف ڈالتا ہے نگاہ تو کتنا اوپر دکھائی دیتا ہے آسمان، تو ایسے ہی ایک درجے سے دوسرے درجے میں فرق ہوگا ماشاءاللہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ وہ ہے جنت الفردوس جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور ساری نہریں وہیں سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ اب مشرکین مکہ کا دوسرا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، کیسے جاہلی رسم و رواج میں وہ الجھ گئے تھے، اور شیطان نے کیسے ان کو ان کے عمل خوشنما بنا کر دکھا دیے کہ جو رسم و رواج وہ کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ہم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لہذا ہر عمل شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے مشرکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بھی ایک پرانی جاہلانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ۔ یعنی ان لوگوں نے، وہ لوگ کہتے تھے کہ، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ تو تھا مشرکین مکہ میں، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے شریکوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ یعنی بت انہوں نے بنا لیے تھے، اب جو اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ نکالتے تھے کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ پہنچتا نہیں ہے، لہٰذا بیکار جو ردی مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیتے تھے، اور جو اچھا مال تھا وہ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے تھے۔ لیکن ایکچولی انڈائریکٹلی وہ کس کا فائدہ کرتے تھے؟ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور جبکہ بزام خود، یعنی اصل میں وہ چاہتے تھے کہ وہ چیز بھی انہیں کو مل جائے۔ اب جتنے بھی یہ جو لوگ دیوی دیوتاؤں کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پروہت وغیرہ، چاہے آپ یہ اب کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو لے لیں، کیونکہ کچھ لوگ کھڑے کھڑے بتوں کو پوجتے ہیں اور کچھ لیٹے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، یعنی قبروں میں رہنے والے بتوں کو پوجتے ہیں، تب وہ کسی کے بھی پاس رہنے والے لوگ ہوں، جتنی بھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، جتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جتنے نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، آپ بتائیے کس کو جاتے ہیں وہ؟ کیا وہ دیوی دیوتا استعمال کرتے ہیں؟ کیا دیوی دیوتا کھاتے پیتے ہیں؟ آپ بھلا بتائیے، یا جو قبروں میں رہنے والے لوگ ہیں کیا وہ کھاتے پیتے ہیں؟ اصل میں کس کو پہنچتا ہے وہ؟ آپ یہ سوال خود اپنے آپ سے کریے کہ وہ کس کو پہنچتا ہے؟ سارا مال و زر، ساری چادریں، سارے پھول، سارے کھانے، سارے میوے، ہر اچھی سے اچھی چیز پیش کی جاتی ہے بتوں کے نام پر۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو بہت اچھا والا مال ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور جو ردی مال ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مال ویسے تھوڑی چاہیے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں مال خرچ کریں، میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کریں۔ تو پھر سارے جو تجوریاں بھرتی تھیں وہ کس کی بھرتی تھیں؟ جو وہاں پر آس پاس میں لوگ ہوتے تھے، جو بتوں کے پروہت ہوتے تھے، جو ان کے مہنت کیا ان کو کہتے ہیں، جو وہاں جو بیٹھے رہتے تھے لوگ، بتوں کے پاس جو لوگ بیٹھے رہتے تھے، سارا یہ مال کس کے پاس جاتا تھا؟ کس کی جیب میں اور کس کی جھولی میں جاتا تھا؟ انہی کی جھولی میں جاتا تھا۔ تو لہٰذا اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں، یعنی جب میرے ساتھ کوئی ساجی بنایا جاتا ہے اور اس میں سے حصے ان لوگوں کے نام نکالے جاتے ہیں، تو دراصل میں اس شرک سے بیزار ہوں اور ان چیزوں سے بھی بیزار ہوں۔ ابو ہریرہ ہی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ میں اپنے حصے داروں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا، یعنی شریک بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں ہی کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھو گے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں نہیں کھا سکتا، یہ فلاں فلاں نہیں کھا سکتا، یہ چیز پریگنینٹ لیڈی نہیں کھا سکتے، یہ ان کے ہسبینڈ نہیں کھا سکتے، ایسے بہت ساری چیزیں ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ یہ سب خود ساختہ اور جاہلانہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ اس زمانے میں قتل اولاد کی تین صورتیں پائی جاتی تھیں۔ زمانے جاہلیت میں عرب میں لڑکیوں کا قتل کرتے تھے، وہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو، تاکہ لڑکیاں ان کے لیے سبب آر نہ بنے۔ وہ کہتے تھے کہ ہائے، یہ لڑکیوں کو ہم کیسے زندہ لے کر رہے، ہم کو تو پھر داماد آ جائے گا اور ہم کو داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یعنی سیم آج کا ہے جو ہمارے معاشرے میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ داماد نہیں گویا کہ ایک شیر ہے جیسے، وہ تو اس کو آر سمجھتے تھے۔ پھر دوسرا بچوں کا قتل تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بچے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے اور ہم اتنا بوجھ ان کا نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر تیسرا، بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھانا، یہ بھی اس زمانے میں کانسیپٹ تھا، اور یہ شروع سے مشرکانہ قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانوں کو اور بچوں کو بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے یا بلی چڑھا دیتے تھے۔ اسلام نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کہتے ہیں جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان جھوٹی باتوں پر بدلہ دے گا۔ یعنی خود ساختہ طریقے، بہت سارے رسم و رواج اپنا لیے تھے، اور اتنی اس میں پیچیدگیاں تھیں، اتنی اس میں کیا کہنا چاہیے کہ بھول بھلائیاں تھیں، کہ وہ خود ہی پریشان ہوتے تھے، خود ہی کنفیوژن کا شکار ہوتے تھے کہ فلاں چیز ہماری عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، فلاں مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور یہ چیز فلاں موسم کے لیے ہے، یہ شریکوں کے لیے ہے، وہ جانور پر ہم سواری نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ان لوگوں نے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ اور کہتے کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں یعنی کھانے کی چیزیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں یعنی ملتے جلتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب پھلیں جب یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام میں آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر زمین کی پیداوار کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، جیسے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندگی بخشی، آسمان سے بارش برسائی تاکہ وہ زمین جلا اٹھتی ہے، یعنی اس میں زندگی اور جان آ جاتی ہے زمین میں، مردہ زمین میں، اور پھر وہ طرح طرح کے پھل ہمارے لیے اگاتی ہے، اور جس کے یعنی فروٹس آپ دیکھنے کے ہر فروٹ کا مزہ اپنی جگہ الگ ہے ماشاء اللہ۔ تو اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ ان پھلوں کو جب ہم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ضرورت مندوں کو بھی دیں، اور یہ شکر گزاری انسان کو مزید اور نوازتے چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہ شکر انسان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے۔ شکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے رب کی نعمتوں کو جاننے والے بنتے ہیں، ہمارا ایمان مزید بڑھتا رہتا ہے۔ پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کا حق ادا کرو تم، یعنی جو زمین کی پیداوار ہے، کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، بس تم اس کا حق ادا کرو فصل کے کٹنے کے دن، ولا تصرفوا اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصرفین کو پسند نہیں کرتا، لا یحب المصرفین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھیتی پر بھی زکات ہے، لیکن کھیتی پر زکات کا طریقہ الگ ہے، یعنی جو آپ کے باغات ہیں، کھیت ہیں، اس میں جب بھی پیداوار آئے گی، جب بھی غلہ ہوگا، یعنی ہم نارملی جو زکات ہوتی ہے، سورۃ توبہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ زکات آپ کو سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہے، جبکہ زمین کی پیداوار پر جتنی بار زمین کی پیداوار آئے گی، جس وقت فصل کٹے گی اس وقت اس کی زکات ادا کی جائے گی، اور زمین کی پیداوار پر زکات کا طریقہ عشر کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، یعنی آپ اس کا دسواں حصہ دیں گے، 1/10 جو ہوتا ہے وہ دسواں حصہ آپ دیں گے، جس دن فصل کٹے گی اس دن زکات نکالی جائے گی، اور تازہ پھلوں کی زکات خشک پھلوں سے دی جائے گی، یعنی جو تازہ پھل ابھی آئے ہیں آپ کے باغ میں، تو اس سے وہی نہیں نکالے جائیں گے بطور زکات کی، بلکہ خرچ کا طریقہ اندازہ لگایا جائے گا، کہ ایک اندازہ لگائیں گے کہ کتنے کلو یہ پھل نکل سکتے ہیں، پھر اس کے حساب سے اس کا دسواں حصہ آپ اپنے پرانے خشک پھلوں سے دیں گے زکات اس کا، اور یہ قمری سال کے حساب سے، سوری، جو نارملی زکات ہم نکالتے ہیں قمری سال کے حساب سے نکالتے ہیں، لونار کیلنڈر کے حساب سے، نہ کہ سولار کیلنڈر سے، لیکن زکات کا معاملہ ایسا ہے، زمین کی زکات کا معاملہ، کہ آپ اس کو سال کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس میں فصل کے کٹنے کے دن زکات نکالی جائے گی، عشر نکالا جائے گا، اس کو عشر کہتے ہیں، اور اگر آپ کی زمینیں خود سے پانی آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو پھر بیسواں حصہ، یعنی اس سے آدھی ہو جائے گی زکات، لیکن قدرتی پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کا عشر نکالا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں آپ کو یہ زکات نکالنی ہے، اور جس وقت فصل کٹتی ہے اسی وقت آپ کو نکالنا ہے، اور جب تک آپ کے پاس 700 کلو غلہ نہ نکلے، یعنی 700 کلو غلہ نکلے گا تو زکات نکالنی ہے، لیکن 700 کلو سے کم غلہ نکلے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور خشک پھلوں سے زکات نکالی جائے گی، تازہ پھلوں سے نہیں نکالی جائے گی۔ پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسراف نہ کرو، تو اللہ کی راہ میں ایسا بھی نہ دے دیں کہ خود محتاج ہو جائیں کہ پورا کا پورا اٹھا کر دے دیں، پھر کسی کام، کسی گناہ کے کام میں خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، یا اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ بھی اسراف میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیداوار دی ہے زمین کی، اس میں سے جو بھی حصہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، جو بھی چیزیں ہم نکالیں گے وہ کس کو جائیں گی، چیزیں ضرورت مند بندوں تک جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے اوپر فریضہ ہے، اور اس کے محتاج بندوں کو ہم دیں گے لے جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں، جو کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آگے دیکھیے، تو شیطان کی بات نہ مانو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہاں پر دیکھیں، خود ساختہ پابندیاں تھی جو انہوں نے کر رکھی تھی، اور اس کو اللہ کا نام لے کر آگے پیش کرتے تھے کہ یہ فلاں اونٹنی نہیں کھا سکتے، جو پریگنینٹ اونٹنی ہے وہ نہیں کھا سکتے، ہاں اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تو وہ کھا سکتے. تو خود ساختہ پابندیاں ان لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کے پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائے تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رسجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ ایک اور بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں، ہم جو شرک کرتے ہیں، جہالت برتتے ہیں، یا بتوں کو پوجتے ہیں، تو کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہے کہ ہم یہ شرک کر رہے ہیں. تو یہ شروع سے ہر دور کے تکبر پسندوں کا اور ہٹ دھرم لوگوں کا بہانہ رہا ہے، اور آج کے دور کے بھی بہت سارے لوگوں کا. آج کے دور کے بھی لوگ کہتے ہیں، جب آپ ان سے کہتے کہ بھائی نماز پڑھو، نیک کام کرو، روزے رکھو، تو کہتے کہ جب اللہ چاہیں گا کر لیں گے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق نہیں دی نماز کی، جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گا نماز بھی پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بہانے بنانا ہے. تو جواز گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے جواز بھی پیش کرتے ہیں، تو یہ جواز پیش کرنا گناہ سے بھی زیادہ بدتر اور بڑا گناہ ہے. جیسے سمجھے کہ بہت سارے لوگ تقدیر کو بہانہ بنا دیتے ہیں، تقدیر کا بہانہ پیش کر کے خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور گناہ کے لیے جواز پیش کرنا سب سے بڑی نافرمانی ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہتے تو ہم کر لیتے تھے، اللہ نے ہی نہیں چاہا تو ہم کیسا کریں، اللہ چاہتا تو ہم یہ نیک کام کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو پسند نہیں لہٰذا ہم نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے افعال میں جبر نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اس بات سے انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو حق سے دشمنی رکھتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھائی اور برائی دونوں کا راستہ بتا دیا. فألہمہا فجورہا وتقواہا. اب اگر ایک انسان جان بوجھ کر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ تقدیر کو بلیم کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تقدیر میں ہی لکھا تھا برا راستہ اختیار کرنا، لہٰذا میں نے اس کے اختیار کیا، اب مجھے سزا بھلا کیسے مل سکتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی والا راستہ بھی بتایا تھا اور برائی والا بھی. تو اپنے گناہوں پر قضا اور قدر کو دلیل بنانے والے تضاد کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس بات کو ثابت کرنا ممکن نہیں. اگر کوئی مار پیٹ یا مال وغیرہ چھین کر ان کے ساتھ برا سلوک کر کے تقدیر کا بہانہ پیش کرتا ہے تو وہ اس شخص کی دلیل کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور اس پر سخت ناراض ہوں گے. نہایت عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ناراضی کے کاموں پر تو قضا اور قدر کا عذر پیش کرتے ہیں. یعنی خود جب کریں تو کہتے ہیں قضا ایسی تھی، قدر ایسی تھی، لیکن جب دوسرے کریں تو پھر اس کو مانتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کر کے ان سے یہی دلیل پیش کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کرتے. یعنی کتنا دوہرا معیار ہے آپ سوچیں لوگوں کا. تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اب یہاں سے وہ والی آیت نازل ہو رہی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی توحید کی بات کی گئی ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ جہاں توحید کی بات کی جاتی ہے لازماً وہاں پر والدین کا ذکر آتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو, صرف ایک رب کو مانو. اور یہی تمام کتابوں کا خلاصہ تھا, توحید کی دعوت. تمام انبیاء یہی پیغام لے کر آئے تھے. اور سب سے بڑھ کر گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو پہلا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک. تو والدین کے ساتھ نیک سلوک میں کیا آئے گا؟ اقوال حسنہ یعنی اچھی بات, اور افعال جمیلہ یعنی خوبصورت کام, ان کے ساتھ اچھا رویہ. اور آج اسی چیز کی کمی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج والدین کے ساتھ یعنی ان کو یا تو ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے, ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات نہیں کی جاتی بلکہ جھڑک کر بات کی جاتی ہے یا کندھے اچکائے جاتے ہیں. اور والدین کو تو ایک ناکارا عضو کی طرح ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے سٹور روم میں. تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ جائے تو وقف جناح کا ذل کا لفظ آتا ہے کہ اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو. اف لہما ولا تنہرہما, ان سے اف تک نہ کہو اور نہ جھڑک کر ان سے بات کرو بلکہ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. اس کے بعد اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں جب آئے گا تب یہاں اس کی ڈیٹیل میں ذکر کریں گے. یہاں پر ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ اصل میں ان کے یہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے, لہذا بچوں کو وہ اسی بنا پر قتل کر دیتے تھے یا دفن کر دیتے تھے زندہ. اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. فواہش کا ذکر آ رہا ہے. تو قرآن کریم میں جو فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے کچھ اسپیشل اعمال کے لیے ذکر ہوا ہے. تو فحش چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا. زنا کو قرآن میں فحش کہا گیا ہے. عمل قوم لوط کو یعنی ہم جنس پرستی. برہنگی یعنی برہنہ ہونا, بے حیائی کے کام کرنا, لباس مختصر سے مختصر پہننا. جھوٹی تہمت کو بھی فحش کہا گیا ہے. اور باپ کی منکوہ سے نکاح کرنے کو بھی فحش کہا گیا ہے. اور حدیث میں چوری, شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی فواہش کہا گیا ہے. تو بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے. اور ناپتول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے, لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پورا گندا کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو. کتنی خوبصورت باتیں ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں. ہر وہ بات ہے جس میں سراسر ایک دوسرے انسانوں کی بھلائی ہے. یعنی ہمارا دین جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے جس میں ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی ہے, اپنی ذات کی بھی اور دوسروں کی بھی خیر خواہی. یعنی اپنی بھی فکر کرو دوسروں کی بھی فکر کرو, نیکی کی طرف دعوت دو, وعدے کو پورا کرو, یتیموں کی سرپرستی کرو, ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرو, وعدے کو پورا کرو. اور سب سے بڑھ کر جو یعنی والدین ہیں ان کا حق ادا کرو. اور فواہش سے دور رہو, کیونکہ یہ فواہش کیا کرتے ہیں, انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. یعنی یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک کر دیتا ہے. اور حدیث کی روح سے بھیک مانگنے کو بھی فواہش کہا گیا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں کی اکثریت یعنی بس رمضان آتے ہیں اس سے ایک مہینہ پہلے سے لوگ یہ پیشہ بنا لیتے ہیں، اور پیشہ ور بھکاری تو مانگ مانگ کر خوب کھا لیتے ہیں، لیکن جو عزت دار لوگ ہیں بےچارے وہ بھوکے پڑے رہتے ہیں گھروں میں، تو ایسے مانگنے والوں کو بالکل نہ دیں، کیونکہ یہ بھی فواہش میں سے آتا ہے بھیک مانگنا، کیونکہ اصل میں جس قوم میں یہ بھیک مانگنے کی عادت زیادہ پڑ جاتی ہے وہ قوم سست اور کاہل لیزی ہو جاتی ہے، وہ خود نہیں کماتی بلکہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتی ہے، تو ہم کو ایسے لوگوں کو اس سے نکالنا چاہیے اور ان کو کام پر لگانا چاہیے، نہ کہ ان کو بھیک دے دے کر ان کو اور مزید سست اور کاہل بنا دیں اور مانگنے کی عادت ان کے اندر پیدا کر دیں۔ پھر انصاف کی بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چاہے معاملہ رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرو اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہی راستے پر چلو جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، صراط مستقیم، جس کو سواء السبیل بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستے ہوں گے وہ سب بھول بھلیاں ہوں گی اور شیطان بیٹھا ہوا تمہیں گمراہ کر دے گا۔ آپ نے دیکھو کہ جب کبھی انسان کوئی ایک جو ڈائیورژن ہوتا ہے، یہ جو ایک راستہ ہوتا ہے جسے اس سے ٹرن لینا ہے، اگر وہ اس سے بھول کر کہیں اور ٹرن لے لے، پھر آپ دیکھیں وہ کیسے بھول بھلائیوں میں اٹک جاتا ہے۔ تو ہم کو صحیح راستے پر چلنا ہے، تمام جھوٹے اور فریب والے راستے چھوڑ کر آپ سیدھے راستے پر چلیں، سواء السبیل پر، صراط مستقیم پر، انشاءاللہ آپ تمام گمراہیوں سے پھر بچ جائیں گے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ سیم قرآن کی جو کوالٹی ہے سیم وہی تورات کی کوالٹی تھی، آیت نمبر 154-155، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کتاب کی بات کی گئی ہے، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اسی کتاب کی بات ہے۔ اب ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے تاکہ کل ہم بہانے نہ تلاش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو کتاب نہیں ملی تھی اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اپنے آپ کو حامل کتاب کہتے ہیں، لیکن حامل کتاب کیسے ہوتے ہیں یہ خود انہیں سے پوچھیں۔ اس کتاب کا بار، اس کی امانت کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا بوجھ اٹھانے کے لیے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس کا بوجھ، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جب انسان کے سامنے پیش کیا تو اس نے فوراً اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، یعنی اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی برکت کتاب ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میری اور آپ کی طرف نازل کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں، اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو کتاب کو مبارک کہا گیا ہے اور عمل کرنے پر رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے، لہٰذا اس کتاب کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو سمجھنا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا اب یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی باسری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آیت 159، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، اور ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہوگا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ہمارا رب مہربان اور شفیق اور رحیم ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اگر وہ کوئی نیکی نہیں کرتا تو بھی اس پر ایک بدلہ ہے، ایک اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر کے وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کا 10 گنا بڑھ کر اجر ملے گا اس کو، یعنی 1 گنا سے لے کر 10 گنا تک۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ برائی سے رک جائے تو تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کر لے تو اس کو ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک نیکی کے بدلے 10 بدلے دیے جا رہے ہیں، 10 گنا بڑھ کر فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ نیکی کرنے میں پھر ہم نے کیوں پیچھے ہٹنا چاہیے؟ ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر اس نیکی کو قبول کر لینا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. کہو کہ میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ آیت جب پڑھو جب دل کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے کہ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، اور ممات میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہم کو کانسیپٹ دیا گیا نا، ہمارے دین نے کتنا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو دنیا میں سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اخلاص کی بات کی گئی ہے. اور اسی لیے ہماری زندگی کا مقصد پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ عبادات کے ظاہری اعمال بھی صرف اللہ کے لیے ہے، مخصوص ہیں، اور باطن میں بھی اسی کا تصور ہو اور اسی کے لیے عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. تو میرا جینا، مرنا، میرے سجدے، میرا سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو. میری زندگی کی تمام بھاگ دوڑ، میرے عبادت کے جو ظاہری طریقے ہیں یا جو میں اپنے دل میں ذکر و اذکار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوچتی ہوں، سب کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ صرف کس کے لیے کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد صرف کس کے لیے ہو جینا؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. سبحان اللہ. سورہ انعام کمپلیٹ ہوا. سورہ آراف، جیسے کہ سورہ انعام مکی تھا، سورہ آراف یہ بھی مکی سورت ہے. آراف بلندی کو کہتے ہیں، ابھی ہم اس کا ذکر پڑھیں گے، آگے آیت میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کراؤ. سورہ آراف کی بھی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور لازمن جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کا ذکر آنا لازمی ہے، یعنی قرآن کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ اس لیے نہیں نازل کی گئی کہ جس کی وجہ سے سینے تنگ ہوں، اور نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سن کر رسول اکرم کا سینہ تنگ ہوتا تھا، بلکہ دراصل بتانا یہ منافق ان کو تھا جو مشرکین تھے، کہ جو قرآن کو سن کر ان کا دل تنگ ہوتا تھا اصل میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے مومنین کے لیے، یعنی یاد دہانی ہے. تو قرآن کے نازل کرنے کی غرض بتا دی گئی ہے. اس کتاب کا مقصد لوگوں کو آخرت کا خوف دلانا اور غافلوں کو خبردار کرنا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے. یاد رکھیں کہ کیا مقصد ہے اس کتاب کا، لوگوں کو آخرت کا خوف دلایا جائے تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کریں، جو غافل لوگ ہیں ان کو خبردار کیا جائے، ان کو انفارم کیا جائے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو تذکیر، یاد دہانی. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بستیوں پر عذاب اکثر اس وقت آتے ہیں جب لوگ غافل ہوتے ہیں، یا تو دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، یا پھر ارلی مارننگ۔ جتنے بھی آپ دیکھیں زلزلے آئے، زیادہ تر آپ زلزلوں کی جو ہسٹری آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ وہ ارلی مارننگ میں آئے زلزلے، تو اچانک آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حادثات سے اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو برے لوگوں پر آتا ہے، لیکن ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے حساب سے کرے گا، یعنی جو ان کے نیک اعمال تھے دنیا کی زندگی میں اس لحاظ سے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے بندوں کو چونکاتا رہتا ہے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں، یعنی پوچھیں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ترازو کی بات کی گئی ہے کہ ایک تو ہم کو غفلت میں ہونے کا نقصان پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس کھیل کود میں زندگی گزار دی، غافل ہیں آخرت سے، اللہ کی یاد سے سب سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر پھر اچانک عذاب لے آتا ہے، ان کو پھر سدھرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ دوسری بات، یہاں پر رسولوں کی ذمہ داری بتائے گی کہ کتنا یہ اہم کام ہے، اور جب رسولوں کا خاتمہ ہو گیا یعنی اب آخری رسول آ چکے، ان کے بعد یہ ذمہ داری کس پر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ذمہ داری کس پر آتی ہے، مجھ پر اور آپ پر، ہے نا، ہم سب پر یہ ذمہ داری آتی ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے، لہٰذا ہم سے بھی سوال ہوگا، امت محمدیہ سے بھی سوال ہوگا۔ تو رسولوں سے گواہی لی جائے گی کہ تم نے یہ پیغام کہاں تک پہنچایا اور تمہیں کیا جواب ملا تھا لوگوں کی طرف سے، تو رسولوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس وقت وزن عین حق ہوگا، یعنی ترازو رکھ دیے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یعنی اس وقت ایک ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی اور ذرہ برابر بدی بھی تولی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اجر لوٹ لے گئے حسن اخلاق والے، اور ایک طرف عبادت کو رکھا جائے گا، ایک طرف حسن اخلاق کو، تو حسن اخلاق والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ ترازو کا وہ پارٹ بھاری ہوگا جس میں حسن اخلاق رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اچھا اخلاق انسان کے اعمال نامے میں زیادہ وزن پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، عبادت معاملات سب اپنی جگہ، لیکن اخلاق، سب سے اچھے اخلاق چاہیے، تو اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزن دار چیز اخلاق کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ کہنے لگا، قال انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے؟ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے، یعنی شیطان، کہنے لگا اب اللہ تعالیٰ سے، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ بہت ہی بہترین کنورسیشن ہے جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی یہاں پر بیان کر دی تاکہ انسان دیکھ لے کہ شیطان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لعنت زدہ قرار دیا، کس طرح سے اس کو دھتکار دیا، کس طرح سے اس کو رحمت سے دور کر دیا. یہ جنوں میں سے تھا، ابلیس اس کا نام تھا اور جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا ہم نشین بنا دیا تھا. یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دن رات اللہ تعالیٰ کی یعنی کبریائی کو دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا. لیکن آخر کیا ہوا کہ اس کا غرور نفس اسے لے ڈوبا، اس کی عبادت کا غرور اسے لے ڈوبا. تو اسی لیے عبادت پر غرور یہ چیز بالکل ناپسندیدہ ہے. یہ شیطان کا کام ہے کہ اپنی عبادتوں پر غرور ہونا کہ میری تو تہجد نہیں چھوٹتی کبھی، میرے تو اتنے قرآن ختم ہوتے ہیں، میرے تو کوئی ذکر اذکار چھوٹتے نہیں. تو اپنی پاکیزگی کا دم نہ بھریں سب کے سامنے. ٹھیک ہے، جو آپ کے نیک اعمال ہیں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کی حد تک ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ جان لے بس کافی ہے، لوگوں کو بتانے کی اور لوگوں کے سامنے اس کا شہرا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو شیطان نے، یعنی جو ابلیس تھا اس وقت کا، جو پرٹیکولر ابلیس تھا، یعنی جو مین شیطان، اس نے انکار کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو اصل چیز تھی کہ بات سجدے کی نہیں، بات اطاعت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کون اپنا سر جھکاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو آدم علیہ السلام کو وہ تکریم دی، وہ عزت دی کہ ان کو مسجود ملائکہ ٹھہرایا. یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، جن کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا کہ اس کی عزت اور اس کی تکریم بڑھے. اور یہ سجدہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم والا سجدہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ تم کرو. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. تو سب نے اطاعت کی، فرشتوں نے، لیکن جن نے جو ابلیس تھا اس نے انکار کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنے انکار کی جواز بھی پیش کرنے لگا، یعنی جو اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس نافرمانی کے بہانے پیش کرنے لگا، جسٹیفیکیشنز، جوازات. جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جواز گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے یہ جواز پیش کرنا، کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا، میری خود کی کوئی غلطی نہیں تھی، ہاں میں نے اس لیے ایسا کیا کہ یہ ایسا اور ایسا ہی ہونا تھا. یہ جسٹیفیکیشنز پیش کرنا دراصل انسان کو گناہوں پر اور جری اور بہادر کر دیتا ہے. پھر وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، بھٹکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے واپس پلٹنے کے کوئی چانس باقی ہی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ سے ہم کو محفوظ رکھے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو رب تو مانا، ربی بھی کہا کہ میرے رب، جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے، قال فبما اغویتنی، بس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا. تو رب کو رب مانتا تھا، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے بہکانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تجھے دی گئی مہلت. تو رب کو رب مان رہا ہے، رب کو دعائیں قبول کرنے کا بھی اس کے پاس یقین ہے کہ رب ہی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اطاعت نہیں کرنا چاہتا. آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتے ہیں، جو جھکتے بھی اس کے آگے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے. تو عبادت بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، بندگی بھی اسی کی بجا لانی ہے، حکم بھی اسی کا ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا. کسی ایک چیز کو مان کر کسی دوسری چیز کا آپ انکار نہیں کر سکتے، ورنہ شیطان نے یہی کام کیا تھا. اور پھر بلیم اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ، اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا، بلکہ سامنے والے پر بلیم کر رہے ہیں. یہاں پر تو خیر اس نے اللہ تعالیٰ پر بلیم کیا، ابلیس نے، لیکن آج ہمارے انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، کہ وہ فلاں نے ایسا کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. یعنی دوسروں پر الزام دھر دینا. تو کہا کہ میں ان کو گھیروں گا ادھر سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. دیکھیں یہ ہوتی ہیں شوگر کوٹیڈ باتیں، چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول غرورا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا کر اپنے ڈھب پر لے آنا، شیطانی کام کروانا، یہ ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر گناہ کی طرف لانا۔ تو پھر آپ سمجھے ہوں گے کہ کیا ہوتی ہیں شوگر کوٹڈ باتیں اور کیا ہوتے ہیں زخرف القول غرورا، اور پھر آپ کس طرح سے اس سے بچیں گے۔ تو اس سے بچنے کے طریقے بھی ڈھونڈ لیے پھر۔ یعنی اب اس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا، ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، ان کو اپنے ڈھب پر لے کر آنا چاہا۔ اور ڈھب پر کیسے لے کر آیا؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو تم سدھر جاؤ گے، بلکہ اس نے کہا کہ دیکھو وہ جو پھل تم کو روکا گیا جس سے کھانے سے، تو وہ اس لیے روکا گیا کہ کہیں تم کو ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، تم کو جنت سے نہ نکلوا دیا جائے، لہٰذا اگر تم وہ پھل کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یعنی نیکی کی طرف، یعنی ان کو دھوکہ دے کر برے کام کو نیکی سمجھا رہا ہے، نیکی سمجھ کر کرنے کا کہہ رہا ہے، اور وہ ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسم کو پتوں کے، جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اب دیکھیں یہاں پر شیطان کے بہکانے پر جب انہوں نے وہ پھل چکھ لیا تو اس کا لازمی پہلا اثر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت کا لباس عطا کیا تھا، وہ جنت کا لباس ان سے اتر گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جیسے ہی آپ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم لوگ کرنے والے ہوں، جیسے کسی کی بات کی جا رہی کہ جیسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کی بات پر عمل کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا لباس اترتا ہے، یعنی وہ بے حیا بن جاتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں حیا نہیں تو جو چاہے کرو، یعنی پھر جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو، یا جو اب جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر کچھ کر کے کیا فائدہ، اب جو چاہے کرو۔ یعنی اب پھر تم کیا ہو، مادر پدر آزاد ہو، اب جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو۔ تو شیطان نے سب سے پہلا وار جو کیا وہ انسان کی حیا پر کیا، اور ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ آج بھی اس کی سب سے بڑی چال یہی ہے، آپ خود دنیا میں دیکھیے آج۔ اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس خیر خواہ بن کر گیا تھا، سچا خیر خواہ بن کر گیا، ان کا قسمیں کھانے لگا کہ میں جو تم کو یہ بتا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، یہ دراصل میں تمہاری خیر خواہی کی بنا پر کر رہا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ کس طرح اس نے بہلایا اور پھسلایا آدم اور حوا کو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا۔ آج تو اس کے طریقے اور زیادہ خوش آئند باتیں ہیں، اس کے سلوگن، اس کے نعرے بہت خوبصورت ہیں۔ ہر گناہ کے کام کو وہ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، بے حیائی کو فیشن اور بولڈنیس کا نام دیتا ہے۔ آپ خود بتائیے میری عزیز بہنوں، جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے نا آج دیکھ کر ہمارے معاشرے میں، ابھی جیسے سورہ نساء کی ہماری جو تفسیر چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ، اس میں وہی ذکر آ رہا تھا کہ نکاح کے لیے جو شرائط ہیں، اور محسنات سے نکاح کرو، پاکیزہ عورتوں سے۔ ابھی ایک رپورٹ مجھے پڑھنے میں آئی، کس نے ذکر کیا تھا، اس کا آرٹیکل آیا تھا ابھی ایک، اور یہ رپورٹ یعنی کہیں سے سنی سنائی نہیں ہے، یہ پولیس کے پاس سے وہ فگر لیے گئے ہیں، یعنی جو ریشو ہے وہ۔ اور اس میں بتایا گیا کہ صرف مہاراشٹر میں، یعنی دوسری جگہ کا تو آپ چھوڑ دیں، صرف مہاراشٹر کا لے لیں، کہ ہر مہینے 50 سے زیادہ لڑکیاں نان مسلم سے نکاح کر رہی ہیں، یعنی مرتد ہو رہی ہیں۔ اور آج سے 6-7 سال پہلے دعوت پیپر میں ایک رپورٹ آئی تھی، جہاں پر پورے پولیس کے پاس سے وہ رپورٹ لے کر پیش کیا گیا تھا، کہ وہاں پر ہر 5 سال کا فگر بتایا گیا تھا کہ ہر 5 سال میں کتنے مسلمان لڑکیوں نے نان مسلم لڑکوں سے نکاح کیا، اور کتنے مسلمان لڑکوں نے نان مسلم لڑکیوں سے نکاح کیا۔ تو پہلے جو رپورٹ تھی، آج سے 6-7 سال پہلے کی رپورٹ ہے وہ، اب تو مجھے خیر معلوم نہیں حالات حاضرہ میں ابھی کیا حال ہے، اور پورے ہندوستان کی رپورٹ تھی وہ، کہ کس سال کس اسٹیٹ میں کتنی لڑکیوں کی رپورٹ شائع ہوئی جنہوں نے، جو مرتد ہو گئی اور انہوں نے نان مسلم سے نکاح کر لیا۔ تو بہت ہی کم تھی وہ تعداد، یعنی جیسے کہ سال میں سمجھے 100 لڑکیوں نے، 200 لڑکیوں نے، اس طرح سے کیا ہوگا۔ اب تو یہ جو نئی رپورٹ جو کل آرٹیکل پڑھنے میں آیا، کل یا پرسوں، اس میں 50 سے زیادہ لڑکیاں ہر مہینے مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے آپ بتائیے؟ شروعات ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہے گھومیں پھریں، جیسا چاہے لباس پہنیں۔ ہم یعنی ہم میں سے جتنے لوگ ابھی یہاں سن رہے ہیں، یہ جو سنیں گے آئندہ، آپ خود بتائیے، زیادہ دور مت جائیے، 10 سال پہلے بھی مت جائیے، 5 سال پہلے ہی آپ چلے جائیے، آج سے 5 سال پہلے، کیا کبھی ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو بالکل، بیٹیوں کو بالکل آزادانہ جہاں چاہیں چھوڑ دیں، اکیلے تنہا چھوڑ دیں، اکیلے وہ ہر جگہ جائیں آئیں، اکیلے رہیں، کوئی محرم نہیں ساتھ میں، کوئی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ کہ کبھی آج سے 5 سال پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہماری اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں یا عزت دار شریف گھرانوں کی لڑکیاں، کبھی ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں بائک پر بیٹھ کر جینس اور ٹی شرٹ میں بغیر عبائے کے جائیں گی؟ ہمارا موضوع جینس پینٹ نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا کہ جینس پینٹ پہننا چاہیے اور نہیں پہننا چاہیے، وہ جائز نہ جائز، وہ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی بحث کو. ابھی یہ سوچیں کہ ایک مسلمان لڑکی یا عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے کیا آداب بتائے گئے ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھے خاصے گھرانے کے لوگ، 10th class میں لڑکی ہے اور وہ ایسا لباس پہن کے جا رہی ہے اپنی اسکوٹی پر بیٹھ کر، جینس اور ٹی شرٹ. کیا مسلمان گھرانوں میں پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں اپنے اسکول یا کالجز جائیں گی تو اس طرح سے جائیں گی؟ آپ بتائیے، کوئی عزت دار گھرانہ اس کو قبول کر سکتا تھا بھلا؟ یعنی کیا ہماری آنکھوں کا پانی بالکل ہی مر گیا ہے؟ ہم اتنا غیرت سے آری ہو گئے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری بیٹیاں باہر کس کس کے سامنے سے گزرتی ہیں، کالج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ٹیچرز، اگر کو ایجوکیشن ہے تو کتنے لڑکے، اور پھر وہ جس جس روڈ سے گزریں گی کتنے لوگوں کی نظریں پڑی ہوں گی. کہاں گئی ہماری وہ اقدار، کہاں گیا وہ اسلامی مزاج؟ یعنی شیطان نے کس طرح سے آج وار کیا ہے ہم پر کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لباس خود مختصر کر دیے. اب بچے جب سے چھوٹے ہوتے ہیں، جب بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آپ پوری مارکیٹ میں چلے جائیں، اور یہ کب سے شروعات ہوئی؟ جب یہ جو کالونیز بنی، جب ریولیوشنز آئے، یا پھر ایک کنٹری دوسرے کنٹری پر حکومت کرنے لگے، اس کے بعد سے، یعنی جو صنعتی انقلاب آیا، جب سے لباس بنا، جب عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا، تو کانسیپٹ یہ آ گیا کہ ان کا لباس مختصر سے مختصر کر دیا جائے. مرد کو تو دوہرا فائدہ ہو گیا، اس کو تو کسی حال میں نقصان ہوا ہی نہیں. ان لوگوں کو اپنے پاس مزدور کم قیمت میں ملنے لگے، عورتیں ان کو فری میں مل گئیں کم سے کم قیمت پر. پھر ان لوگوں نے دھیرے دھیرے ان کا، یعنی اپنے فائدے کے لیے ان کا لباس مختصر کرنا شروع کر دیا، اور جو لباس پھر بن کر آنے لگے، بچپن سے لڑکیوں کے آستینیں ہی غائب ہو گئی. اب آپ پوری مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اگر 1000 دکانوں پر بھی جائیں گے تو یقین جانیے آپ کو 999 دکانوں پر پورے کٹ آستین کے لباس ملیں گے، جہاں پر آستین ہی غائب ہے. جو لوگ اگر اپنی بیٹیوں کو آستین والے لباس پہنانا چاہتے ہیں، ان کو سر توڑ محنت کرنی پڑتی ہے، تب بھی کہیں جا کر ان کو وہ لباس نہیں ملتے ہیں. اس کے لیے اندر سے ٹی شرٹ پہنانے کے لیے خریدنی پڑتی ہے الگ سے. تو یہ شروعات آپ دیکھیں بچپن سے ہوتی ہے. شروعات جو حیا ہوتی ہے، بچپن سے والدین ڈالتے ہیں اپنے بچوں کے ذہن میں، کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ تمہارے جسم کا یہ حصہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، چھپانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے. شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے پہلا وار یہ کیا تھا کہ آدم اور حوا سے ان کا لباس اتروا دیا، ان کی حیا کو ختم کر دیا. یعنی سب سے پہلا وار حیا پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھ دی ہے، لہٰذا انہوں نے خود بخود کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو قدرتی حیا رکھی تھی، جس کی بنا پر ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے یہ لباس، ہمارے جسم کے یہ حصے دکھانے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کہ اسی وقت جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانکنا، اس ستر کو کور کرنا، اپنے جسم کو اس طرح سے آزاد نہ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ عین انسانی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے. اور اپنے جسم کو کھولنا، اسے دکھانا، اس کے قابل شرم حصوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا، یہ عین شیطانی فطرت ہے، شیطان کا کام ہے یہ. اور شیطان نے سمجھے اس شخص کو، یعنی اس ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہی وہ شوگر کوٹڈ باتیں ہیں کہ جتنا تم لباس مختصر کرو گے، جتنے تم بے حیا ہوگے، اتنے تم بہت بولڈ، بہت اچھے زمانے کے لحاظ سے چلنے والے لوگ ہو تم. اور جو لوگ اگر لباس کو مکمل لباس پہنتے ہیں، کور کر کے نکلتے ہیں، ہاں یہ بیچارے دقیانوں سے قسم کے لوگ. تو کانسیپٹ کیا دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ تم جتنا بے لباس ہوں گے، وہ تم اتنے بہت اچھے، اور جتنا تمہارا لباس مکمل ہوگا، تم اتنے دقیانوں سے، اتنے آؤٹ ڈیٹڈ، آپ معاشرے کے ساتھ نہیں چل سکتے کہتے ہیں. اگر آپ نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہے تو آپ الگ ہٹ جائیے. زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو بے حیائی کے بغیر کہتے ہیں آپ چل نہیں سکتے. کون کہتا ہے بے حیائی کے بغیر چل نہیں سکتے؟ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے سب کچھ پڑھ کر دکھایا، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ماشاءاللہ، پردے کے ساتھ رہ کر، مکمل لباس پہن کر. تو شیطان سب سے پہلا وار انسان کی حیا پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ابن آدم، دیکھو آگاہ رہو، الرٹ ہو جاؤ، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اس نے تمہارے والدین کا لباس اتروایا تھا، کہیں آج بھی شیطان تم پر وہی وار نہ کرے. اور آج وہ یہ وار کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. آج اس نے لباس اتروا دیا، بے شرمی اور بے حیائی کو بولڈنیس کا اور ماڈرن ہونے کا نام دے دیا ہے، فیشن کا نام دے دیا ہے. اسلام فیشن کے خلاف نہیں ہے. آپ جس طرح چاہے جو جدید فیشن ہے آپ کریے، لیکن اسلامی حدود میں رہتے ہوئے. آپ کو جب باہر نکلنا تو آپ کور کر کے جائیے. آپ اپنے شوہر کے لیے سر سنور سکتی ہیں، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آپ اچھا لباس پہن کر آ سکتی ہیں. کیسے آپ دیکھیں شیطان نے وار کیا. ہم جو اکثر خواتین بھی میں نے دیکھا ہے، بہت ساری خواتین آدھی آستین والا لباس پہنتی ہیں، جبکہ وہ اتنا عجیب سا لگتا ہے، بہت ہی بدصورت سا. فل آستین میں جو خوبصورتی ہے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں لباس پہنا کر، فل آستین میں جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو ہاف آستین میں نظر ہی نہیں آئے گی. پتہ نہیں لوگ کیوں آدھی آستین سلاتے ہیں. پہلے کیا ہوا، آستین فل تھی، یعنی ستر والے لباس پہنا کرتے تھے، کیونکہ یوزلی ہمارے انڈیا پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر تو آپ بالکل ایسا رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب لوگ ہوتے ہیں گھر میں. وہ سسٹم کب ختم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن فی الحال تو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اور ہم اچانک اس کو ختم نہیں کر سکتے. پہلے آستین پون ہوئی، پھر اس سے تھوڑی چھوٹی ہوئی، پھر اس کے بعد کوہنیوں تک ہوئی، پھر آدھی ہو گئی، پھر پاؤ ہوئی، اور اب آستین ہے ہی نہیں، غائب ہے. اب تو لباس کے ساتھ وہ پیچھے ایک آپ کو جھلی دے دی جاتی ہے کپڑے کی، ایک پاؤ یعنی ایک چار انگلیوں کے برابر ایک کپڑا پیچھے اٹکا دیا جاتا ہے ٹانکا دے کر، کہ چاہے لگانا ہو تو لگاؤ، ادروائز ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. یہ حال ہو گیا ہمارا. اور ہم آنکھیں بند کر کے، یعنی آج ہمارے مسلمان گھرانوں کے لوگ بھی وہی لباس خریدتے ہیں، ویسے ہی لباس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو نان مسلمز پہنتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی جنت دوزخ کا سوال تھوڑی ہے. دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو ہم بھلا کیسے وہ لباس پہن سکتے ہیں؟ تو ذرا غور سے کام لیں. آج ابھی بہت اور مزید ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم ہمارے پاس بہت کم بچا ہے، لیکن بہرحال آپ خود جب یہ ختم ہوگا دورہ قرآن، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریے گا اور سوچیے گا کہ ہمارے گھر میں کیا ماحول پایا جاتا ہے. کم از کم ٹھیک ہے ہم سب کو پکڑ کر نہیں کھینچ سکتے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیے دین کی، جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، کم از کم وہ تو اپنے خاندان والوں کو، خود اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں ہی کیوں نہ ہوں، ان کو کٹاستین کے لباس نہ پہنائیں. چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں وہ شارٹ پہنا دیتے ہیں، اتنی چھوٹی وہ ہوتی ہے نیکر ڈائپر، بازو کا تو ڈائپر بس پہنا دیا، اس کے بعد کوئی اور کپڑا پہنایا نہیں نیچے سے. بچیوں کے پیر بھی کور کریے، ان کو پیجامے پہنائیے، لمبے پیجامے، لمبے نیکر پہنائیے تاکہ ان کے پیر نہ دکھے. چھوٹی بچیاں بھی، ان کو بھی بچپن سے شرم ہے کی عادت ڈالیے، کیونکہ یہ احساس بچپن سے ہوتا ہے اصل میں کہ اپنے جسم کو کور کیا جائے، اس کو دکھایا نہ جائے. اور پھر بڑے ہونے کے بعد اچانک ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہماری لڑکیاں پہنتی نہیں ہیں کپڑے ایسے، تو آپ نے بچپن سے ان کو عادت جو نہیں ڈالی، تو تھوڑی تکلیف ہوگی. لیکن اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے بچائیے. شیطان لباس اترواتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے لباس انسان کی زینت کے لیے عطا کیا ہے، تو لہٰذا اس کو استعمال کریے صحیح طریقے سے. شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر اپنے ڈھب پر لائے، ان کے لباس اتروا دیے، تب ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں کہہ اٹھے، اے ہمارے رب. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا تو اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے انسانی رویہ، کہ جیسے ہی انسان کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے وہ فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے جواز پیش کرتا ہے اور الٹا اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ڈٹا اور جمع رہتا ہے. تو شیطان نے دراصل اپنی خامی کو بھی خوبی بنا کر پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی اور اس نے لباس اتروا دیا. اس نے اپنی خامیوں کو خوبیاں بنا کر پیش کیا اور تکبر کیا، اور پھر راندہ درگاہ ہو گیا، انہیں رحمت سے دور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی، اسی بنا پر آج تک وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے. وہ اس کو دشمن ہی سمجھے، تو سب سے پہلا وار اس نے اپنے یعنی دشمن پر کون سا کیا، انسان پر، حیا پر کیا وار، اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اگلی آیت بہت ہی اچھی آیت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں آسمان سے نازل ہوئیں، بارش آسمان سے برستی ہے اور اسی بنا پر رزق، یعنی آسمان سے بارش برسنے کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے الحمدللہ۔ لوہے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا ہے، یعنی اتنی مضبوط دھات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی، فرشتے آسمان سے آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ وہ شیطان کے چیلے یا وہ شیطان کے ایجنٹ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو برہینہ پیدا کیا، لہٰذا برہینگی اس کی عادت ہے، لہٰذا جس طرح سے چاہے تم آزاد گھومو پھرو، لباس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں ملا اور ملانیوں نے نکالا ہے لفظ، لباس کا ایجاد کیا ہے، تمہیں لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس نازل کیا ہے تم پر۔ کس لیے نازل کیا تھا؟ کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت بھی ہو۔ بیسیکلی لباس آپ دیکھیں انسان کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے، لباس کی وجہ سے انسان خوبصورت لگتا ہے، بغیر لباس کے تو انسان الٹا بہت ہی عجیب سا لگتا ہے، دیکھنا بھی دل نہیں چاہتا۔ وہ تو جانور ہوتے ہیں جو لباس نہیں پہنتے، لیکن انسان تو لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لباس نازل کیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے اور جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے، ریش پرندوں کے پر کو کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بہت ہی مختلف رنگ برنگے سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خوبصورت لباس پہنو، بلکہ خواتین کے لیے تو رنگ برنگے لباس پہننا جائز بھی ہے، خواتین کو پسند بھی ویسی ہوتے ہیں رنگ برنگے لباس۔ آپ کتنا بھی خوبصورت لباس پہن سکتی ہیں، بہت زیادہ کام بنا ہوا، بہت خوبصورت، کیسا بھی پہن سکتی ہیں آپ، لیکن بس وہ آپ کے ستر کو کور کرتا ہو۔ تو لباس کے لیے جو علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اصول بنائے ہیں کہ لباس ساتر ہو، ٹائٹ نہ ہو اور جھلکتا ہوا نہ ہو، یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یہ تین اس کے لیے کرائیٹیریا ہیں، تین اصول ہیں اس کے، کہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ جسم کے حصوں کو بالکل ایسا کر دے کہ جیسے جسم پر سی لیا گیا ہو لباس، تو ٹائٹ لباس نہیں پہننا ہے، تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ اس کے اندر سے جسم نظر آنے لگے، اور ساتر ہو جو آپ کے پورے ستر کو کور کرتا ہو۔ تو وہ لباس جس سے خوبصورتی مقصد ہو، لباس انسان کے اعضاء کو بھی چھپاتا ہے اور عبادت اور اطاعت میں بھی شامل ہوتا ہے، یعنی عبادت اور اطاعت میں بھی مددگار ہوتا ہے لباس ہمارا۔ اور جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ لباس تقوی بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اور لباس تقوی قلب و روح کا جمال ہے ماشاءاللہ، یعنی آپ کی روح کو اور آپ کے قلب کو خوبصورت بناتا ہے تقوی کا لباس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کا لباس پہنو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بہترین اور پیاری نصیحت فرما رہا ہے ہمارا رب، کہ تمہیں شیطان پھر اسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کو کیا تھا یا تمہارے والدین کو کیا تھا آدم اور حوا کو۔ اس نے ان سے ان کا لباس اتروایا اور ان کو یعنی جنت سے نکلوا دیا، تو کہیں وہ تمہیں بھی یہ نہ کروائے، لہٰذا اس سے الرٹ رہو۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیا کرتا کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں کعبہ کا، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دے سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تمہیں پھر پیدا کرے گا یا تم پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسمہ ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ نماز میں ستر کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ غیر مسلم قوم میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ وہ کم سے کم لباس میں عبادت کرتے تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں ستر کی تعلیم دیتا ہے۔ خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جو احکامات ہیں کہ پورا جسم ان کا فل کور ہونا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، جو ہاتھ کے ہمارے سامنے کے پنجے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر باقی پورا جسم کور ہو، یہ ان کا ستر ہے عورت کا۔ تو نماز کے لیے کلائی کا کور ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہوتا، وہ چھوٹا دوپٹہ پہن لیتے ہیں یا سلپ ہونے والا دوپٹہ پہن لیتے ہیں، اور یا پھر ان کا دوپٹہ ڈھلکتا رہتا ہے، آستینیں ان کی نہیں ہوتی فل، تو ہاتھ نظر آتے جب اللہ اکبر کہتے ہیں، پیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے کپڑوں میں، لباس میں ایسے نماز نہیں ہوتی جب تک کہ ستر کمپلیٹ نہ ہو۔ تو پوری کلائی فل کور ہونی چاہیے، اور آپ کے نیچے تک پورا کپڑا ہونا چاہیے جس میں ایڑیاں بھی کور ہونا ضروری ہے۔ تو ستر ڈھانپنا ہی بدن کی زینت ہے۔ نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اسپیشلی نماز کے وقت خاص طور سے ہم کو اپنی زینت سے آراستہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ایسے بیکار سا لباس یا شکن آلود لباس یا پھر میلا کچیلا لباس، اس سے پاک رہو۔ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، ستر والا لباس ہو، اور اپنی زینت سے آراستہ رہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے ان کا کانسیپٹ کیا بن گیا تھا مشرقین مکہ کا، کہ وہ کہتے تھے کہ لباس میں تو انسان گناہ کرتے، لہٰذا لباس وغیرہ تو لباس کی قید سے ہم کو آزاد ہونا ہے۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو زیادتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ باتیں نہ کرو جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دو بار آج اسراف کی باتیں آ گئی ہیں کہ اسراف نہ کرو۔ اسراف ایکچولی ہے کیا؟ تو جائز ضروریات پر حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ جیسے شادی ہے، ٹھیک ہے، شادی سنت ہے، سنت کو فالو کرنا ہوا شادی کرنا، لیکن شادیوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا وہ اسراف ہو جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کی کثرت ضرورت سے زائد چیز اس کو اسراف بنا دیتی ہے۔ تو اسراف کرنے والا کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اپنی ضروریات پر ہی خرچ کرنا۔ کہتے ہیں کہ لو، ہم تو اپنی ذات پر خرچ کریں اور حلال مال سے خرچ کریں، تو حلال مال سے ہی خرچ کرنا ہو، ضروریات پر ہی خرچ کرنا ہو، لیکن حد سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ آگے دیکھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو ممنوع کر دیا؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حلال کی ہیں مومنوں کے لیے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو خالصتاً مومنوں کے لیے ہوں گی الحمدللہ۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرتا رہا، آخرت میں اس کے لیے کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر اور اس کے انعامات ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کعبۃ اللہ میں پھر برہنہ طواف کرنے کو منع کر دیا گیا، اور وہ لوگ خون، جانوروں کا خون بھی کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگایا کرتے تھے، اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا چیزیں حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، کھلی ہوں یا چھپی، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ انہیں بے شرمی کی باتوں کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے، بے حیائی کی باتوں سے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو انسان اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی قوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوتاہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے کہ وہ فرمانبرداری کرے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے ہٹتا رہتا ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیت سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر قوم کی مہلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال رکھے ہیں، ہر قوم اس وقت عروج کی طرف جاتی ہے جب وہ اپنے اندر جدوجہد اور ترقی کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں, نشانیاں ہیں, اس میں وہ ایکسپلور کرتی رہتی ہے. یا اس کے اندر جب اخلاقیات اچھے ہوتے ہیں, اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا کرتا رہتا ہے. لیکن جب ان کے اندر اخلاقی زوال آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرتا رہتا ہے. تو ہر امت کے لیے ایک وقت ہے اور اس کے آگے پیچھے وہ ختم نہیں ہوگی. لیکن اصل کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو رسول کی پیروی کریں گے اور کتاب کے اوپر عمل کریں گے. تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا, اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے, وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیت کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پا کر رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ, اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب, یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا, ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر خواہی کہ ہم کو کتاب میں ساری باتیں بتا دی, ساری باتوں کا علم دے دیا کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, کس طرح سے ہر جماعت ایک دوسری جماعت سے لڑے گی اور جھگڑا کرے گی کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دے. لیکن وہاں پر دوہرا عذاب پا کر کیا فائدہ, خود بھی تو عذاب سے محروم نہیں رہیں گے, خود کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا. تو دنیا میں اس طرح سے آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. ہر جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آ گئے, تمہاری وجہ سے ہم نے یہ کیا. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس نے بھی برائی کی ہوگی اس کو دوہرا عذاب ہوگا. اب قیامت کے دن بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی, اسی لیے آنکھیں بند کر کے کبھی کسی کو فالو نہ کریں. پہلے دیکھیں کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں, جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے. تو جو بھی کوئی کسی نیک کام کی ابتدا کرے گا اس کو نیکی ملے گی, جو برے کام کا اعادہ کرے گا اس کے پیچھے جتنے فالوورس ہوں گے سب کی برائی کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا. تو جو امم قالت خلوف امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار, یعنی جب یہ جو جتنے بھی گروہ جن و انس جائیں گے جہنم میں, ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے غلط باتوں کی ابتدا کی تھی, غلط رویہ اپنایا تھا اور غلط رویے کی بنیاد ڈالی تھی, اور پھر وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار خود نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے اس غلطی کو فالو کیا تھا, وہ سب کے کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا جس نے غلطی کی شروعات کی تھی. تو جو شخص کسی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے, اب اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیکی کو فالو کریں گے ان سب کا اجر اس شخص کو بھی ملتا جائے گا جس نے اس کی شروعات کی تھی. اسی طرح جس نے کسی برائی کی ابتدا کی, اس کے گمراہ کرنے کا اثر جتنے لوگوں پر پڑا یا جتنے لوگوں نے گناہ کیا, ان سب کی گناہوں کی ذمہ داری کا نتیجہ بھی اس شخص کو بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے بہت ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے لوگ گمراہی کی طرف آئیں, بلکہ ہم کو نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے, نیکی کی بنیاد ڈالنی چاہیے اور لوگوں کو نیک راستے کی طرف دعوت دینا چاہیے. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ایک دوسرے کو وہ لوگ لڑائی جھگڑے کریں گے, ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, لیکن کہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں اب لڑائی کر کے, اب اگر تم کو ہی ہم پر فضیلت تھی تو تم کون سا بچ گئے, تم کو بھی تو سزا ملی اور ہم کو بھی سزا ملی. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہے. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم کو اس سے محفوظ رکھے. سوچے ذرا کتنی بہترین مثال یہاں دی گئی ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں, جو ایسے گناہگار ہیں, کافر ہو کر گناہگار ہیں, اب ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا. اس سے بہترین کوئی مثال ہو سکتی ہے بھلا؟ سبحان اللہ. تو قرآن پڑھیے, خود بخود آپ انہیں حیران ہوں گے کہ سبحان اللہ اس کے جو الفاظ ہیں کتنے فصیح اور بلیغ الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزانہ کلام ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے، کتاب لوح محفوظ سے آئی ہے۔ سوچے کتنی بابرکت کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ماشاءاللہ، اور پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری نادانی کے کیا کہنے۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح مخاطب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، کیا فرمانا چاہتا ہے۔ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے ماشاءاللہ، معجزانہ کلام ہے۔ بخلاف اس کے، اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو، آیت نمبر 42 کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم خود تو راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت، انتلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ خاص بات قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر بھی کچھ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈالتا ہے اگر ہم نیک کام بھی کرتے ہیں، ہم اسلام کے راستے پر چلتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں، تو کوئی ایسے کام ہم کو نہیں کرنا پڑے گا جو ہمارے نفس کو گراں گزرے، بلکہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے نفس کے لیے قابل قبول ہیں۔ اور قیامت کے دن ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، جو ظالم ہوں گے، سرکش ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ایک دوسرے پر وہ الزام لگائیں گے، جبکہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے اپنے عمل کی وجہ سے ماشاءاللہ۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کے عفو کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے، اس کی رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہوں گے، اور اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنیں گے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیے کہ نیک اعمال کرنا کتنا ضروری ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اپنے رحم و کرم اور فضل و کرم کی وجہ سے۔ اور وہاں ان کی ندا کیا ہوگی، ان کا جملہ کیا ہوگا کہ اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ ہم تو اس کے قابل نہ تھے۔ یعنی یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ سارا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ یہ ہوتا ہے بندے مومن کا انداز، یہ ہوتی ہے اس کی عاجزی۔ اور ایک اور خاص طور سے یہاں پر بات کہ جو کچھ ان کے دل میں ہوگا وہ نظان معافی صدور ہے من غل، جو کچھ ان کے دل میں غل ہوگا، ذرا سی ایک دوسرے سے کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ذرا سی آنا کانی ہو، کچھ تھوڑا سا ایک دوسرے سے ناراضگی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہم وہ بھی نکال دیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے پھر خوشباش ہوں گے۔ اور علی رضی اللہ عنہ اسی آیت کو پڑھ کر کہتے تھے کہ جو طلحہ اور میرے درمیان یا زبیر اور میرے درمیان جو کچھ بھی تھا، یہ جو غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا ان سب کو رضی اللہ عنہ کے دل سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں سے دنیا میں بھی نکال دے اگر کوئی غل ہے تو، اور آخرت میں بھی اس کو صاف کر دے۔ تو اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد فخر نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے اور ہم کسی لائق نہ تھے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو یہ انعامات بخشے ہیں۔ آیہ 44 پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کہ تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں سے میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیے تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کہ یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ اصحاب اعراف کی بات کی گئی ہے۔ اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ دوزخ میں، بلکہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک بلندی یا بلند مقام ہوگا جو وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہوگی اور وہ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا جسے مقام اعراف کہا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کے دل میں امید ہوگی۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بھلا دے گا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج اگر دنیا میں جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، آپ دیکھیں ہمیشہ بس بہانہ بہت مصروف ہیں، وقت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اس کا ذکر کرنے کا، اس کے لیے دعائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا وقت، صبح شام کے اذکار، تلاوت قرآن ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا، وقت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، بہت بزی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں نے ایسے ہم کو دنیا میں بھلائے رکھا، کل آخرت میں ہم بھی انہیں فراموش کر دیں گے، کیونکہ وہ دنیا کی دل فریبیوں میں، اس کی رنگینیوں میں گم ہو گئے تھے۔ تو دین کو جن لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا تھا، جن کو دن رات بس سوائے گیم سے، شاپنگ سے یا دنیا داری سے فرصت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی کا پورا مقصد صرف کھانا پکانا ہوتا ہے، صبح اٹھے تو کیا بنے گا، دوپہر میں کیا، نہیں زندگی میں کوئی دین کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ چاہے تو کبھی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، جو جتنی نمازیں ملتی ہیں، ظہر عصر مغرب پڑھ لی تو پڑھ لی، فجر چھوڑ دیتے ہیں، عشاء چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں اور بس بالکل آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، صرف کھانے پینے کی پرواہ، صرف پکنک کی فکر، صرف کپڑوں اور لباس کی باتیں، زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اتنی حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر کہ انہیں زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے انسان کے، انہیں بھلا ایسے انسان کیسے جی سکتا ہے، انہیں کیا کرے گا وہ دن بھر۔ اگر اللہ تعالیٰ کے انہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق اگر وہ کام نہیں کرتا ہے، ان کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا ہے، تو پھر وہ اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اس کی دل فریبیوں میں کھوئے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا لوگ کسی اور اس بات کے سوا کسی اور کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے، یعنی قیامت؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گئے تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش ہی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد نہ برپا کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ استوا علی عرش ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ غلط جملہ ہے، یعنی عقیدے کے خلاف ہے یہ جملہ ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ استوا علی عرش ہے، اور پھر دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، چپکے چپکے اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، اور اس معاملے میں احسان کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور پوری طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے دعا کی جائے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں وہ مہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روش سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ اندھے لوگ تھے۔ اور آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات سناتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا کہ تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیت کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، یہ وہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم سے بچے ہوئے لوگ تھے، لیکن پھر انہوں نے شرک کیا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتی تھی لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا۔ اب صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں منزلت بخشی، آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے اونٹنی بھیجی تھی، ان کے مطالبے پر کہا جاتا ہے پہاڑ سے نکل کر آئی تھی اونٹنی، اور وہ ایک دن وہ خود پانی پیتی تھی کنویں سے اور ایک دن دوسرے لوگ لیتے تھے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کہ تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اسے مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر بھی عذاب ہے۔ یہ وہی قوم تھی جس نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے، ان کی جیسی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم لوط جو تھی دراصل یہ ہمجنس پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، لہٰذا ان کے اوپر کئی عذابوں کو جمع کیا گیا۔ آگے جب ہم پڑھیں گے آگے کے پاروں میں تب انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔